رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله ودار الاخره ما اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركتي ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد معد الوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله بي. فنسب الى ذاته ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى اسمه للارامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله بي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے آج اہل ایمان کو، اہلیان پاکستان کو، صاحبان ایمان کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر دوسری طاقرات اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت کے ساتھ اور محض اپنے فضل سے ایمان و ایقان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ طاقرات جو متوقع طور پر لیلۃ القدر ممکن ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو عطا فرمائی. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے آج کی شب کی تمام برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے اور ان صالحین کے ذکر کو جو ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین آج کی شب کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی شب قرار فرمائے اور ان کے ذکر کو ہماری جانب سے استغفار، انہی کے ذکر کے واسطے کو ہماری جانب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی تسبیح اور بزرگی کا باعث بنائے اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا باعث بنائے اور نیکوکاروں کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ٹوٹی پھوٹی جو سائی ہے محض اس کے فضل سے اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کی طرف اس کی قدرت نظر نہ فرمائے، اپنے فضل کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہم بے آہنگ اور بے ڈھنگ لوگوں کے اللہ رب العالمین محض فضل سے ہماری چھوٹی موٹی جو بھی طریقہ کار ہے, اعتکاف کی صورت میں, روزے کی صورت میں, تراویح اور تسبیحات کی صورت میں, نمازوں کی صورت میں, اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. بعد تراویح درس جو رمضان شریف کا ہوتا ہے, ہم ایک اور نشست کل کے بزم میں کر چکے ہیں, اور ان نشستوں کا مقصد عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور دینی شعائر, وہ بنیادی باتیں جن کو قبول کرنا, یا دوبارہ سن لیجئے, جو وہ بنیادی باتیں جن کو دل سے قبول کرنا اور اس کے خلاف منفی کوئی رائے دل میں کھڑا نہ کرنا, جو اللہ رب العالمین نے جس کا ہمیں پابند کیا ہے, جسے ایمان کہتے ہیں, ایمان یقین کو کہتے ہیں, ایمان تصدیق کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بمانا تصدیق. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سچ جاننا, اور سچ جاننے کا معنی کیا ہے؟ کہ دل جس پر یقین کرتا ہے. تو سچائی جہاں پر بستی ہے وہ صفت دل کی ہے, وہ شان کی ہے. اس کا اظہار پھر بندے کے جوارح یعنی اعضاء سے ہوتا ہے, چہرے سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, زبان کے کلمات سے ہوتا ہے. یقین دل کی صفت ہے, یقین دل میں رہتا ہے. سچ, ایسی سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین اور یہ بنیادی یعنی جیسا اللہ کی توحید ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, آخرت کا قائم ہونا ہے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی توجہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے اہل بیت کے تمام افراد, آپ کے صحابہ کرام, امت کے تمام دستور کو دل و جان سے قبول کرنا, یہ ایمان ہے, ایمان کامل ہے. اور اتنی سچائی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ قبول کرنا, کہ اس کے مخالف پھر کوئی رائے کھڑی نہ ہو. آپ کہیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ آگ جلاتی ہے. آگ کا کام ہے جلانا. اگر کوئی ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر دو گھنٹہ اس بات کو تقریر کرے کہ نہیں, آگ نہیں جلاتی, بلکہ آگ آپ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. آگ ایسی ہے کہ اگر آپ گرمی میں بھی ہوں گے تو ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو راحت مل جائے گی. تو اب آپ دیکھیے کہ دو گھنٹہ اس کی تقریر سننے کے بعد بھی آپ ہنسیں گے, اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے دل میں جو یقین ہو چکا ہے کہ یہ جلائے گی, تو اس یقین کے سامنے دوسری رائے کھڑی نہیں ہو رہی. تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے, ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا سچ دل میں جم جانا کہ اس کے مقابلے پر کوئی ورغلائے بھی تو کوئی رائے سامنے نہ آئے. تو یہ ہے یقین اور ایمان کی ایک صفت جو مومن اپنے قلب و جگر کے اندر قبول کرتا ہے. اب یہ یقین کس پیمانے پر, کس شدت کے ساتھ ہے؟ جس قدر شدت, جس قدر پختگی, جتنی زیادتی کے ساتھ ہوگا, دل کی زمین کو پورا گھیرے گا, سینے کو پورا گھیرے گا, کسی چیز کو اندر اترنے نہیں دے گا, تو یہ تو صحابہ کرام کا سینہ ہے, یہ حضرات اولیاء کاملین کا سینہ ہے. لیکن ایمان, یقین, یہ اپنی جگہ پر اتنا قیمتی ہے کہ مرتے وقت تک اگر یہ حالات کا شکار ہوتے ہوئے دل کے اندر اس کی ایک رمق اور لہر بھی اگر موجود ہو جس پر بھروسہ ہو, تو اللہ رب العالمین اس رائی کے دانے کے برابر کے صدقے بھی حضور کی امت کی مغفرت فرماتا ہے. یہ چیزیں بچتی کیسے ہیں, یقین کس طرح آتا ہے, اس کی ایک پریکٹیکل فزیکل طریقہ کیا ہے, اس کے لیے گیدرنگ ہے. کیونکہ جو گیدرنگ ہوتی ہے, جو نشستیں ہوتی ہیں, جو صحبت ہوتی ہیں, جو یارانہ ہوتا ہے, وہ ایسی ہوتی ہے جہاں دل رکھتا ہے. تو اپنی صحبت اگر اچھی کر لی جائے, اب صحبت سے مراد یہ نہیں کہ دس بیس آدمی بیٹھ کر کوئی کمپنی کوئی معاملہ کریں, بلکہ آج کل تو اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تنہائی میں بھی اگر آپ اپنے بیڈ پر ہوتے ہیں یا پرائیویسی میں ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ اس وقت پوری ایک انجمن میں ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک صحبت کا حکم رکھتا ہے, یعنی وہ بھی ایک گیدرنگ کا حکم رکھتا ہے, وہ بھی کمپنی کا حکم رکھتا ہے. تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ کن چیزوں میں آپ اپنا شغف, اپنی شوق کو ابھار رہے ہیں. اس لیے کہ انسان فطرتی طور پر تقلید پسند ہے, جس چیز کی طرف دل زیادہ لگاتا ہے وہی عادتیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہے. اب اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط عقیدہ کہتے ہیں, اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں. ایمان میں نے آپ کو بتا دیا, سچائی کا نام ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. بہت یعنی بالکل ایمان یعنی ایک مسلمان کے لیے انیشل اسٹیج ہے, یہ بنیادی اسٹیج ہے. اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے سمجھ لیں, تاکہ پھر آگے اپنے آپ کو گرو کرنے کی اور اپنے آپ کو آگے علم کی طرف بڑھانے کی اور اللہ کی مرضی کے کام کرنے میں ہمیں آسانی مل جائے. تو سب سے پہلی جو فاؤنڈیشن ہے اور انیشل اسٹیج مومن کا جو ہوتا ہے, وہ ایمان کے مفہوم کو, کہ کیا ہے یہ, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ہے یہ نفسیاتی طور پر, کیا فکری طور پر, کیا. تو ایمان سچ کا نام, یعنی کچھ چیزوں کو سچ جاننا, اس کی تصدیق کرنا ہے. تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں کوئی رائے کھڑی نہ ہو, جس طرح میں نے ابھی آپ کو آگ کی مثال دے کر بات کو سمجھا دیا. اسی طرح ایمان پر ایک اور لفظ بولا جاتا ہے عقیدہ. عقیدہ بولیں یا ایمان بولیں یہ مترادف ہے. مترادف عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی کو دو لفظ بیان کر رہے ہوں لیکن دونوں لفظ لکھے جانے اور بولے جانے میں الگ ہوں. جس طرح ایمان عقیدہ, یہ لکھے جانے میں بھی الگ ہے بولے جانے میں بھی الگ, لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو مترادف آپ پڑھتے ہیں نا, آپ نے تو ظاہر سی بات اسکولوں میں پڑھا ہے, اردو ادب آپ نے پڑھا ہے, وہ بڑی مشہور گویا کہ بیکن یونیورسٹی اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے قندیل اردو. وہ بچوں کی میری ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں تو بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ اردو سکھاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اسکولوں کے اندر یہ نصاب موجود, اگر آپ اپنی پوری کتابوں کی طرف توجہ کریں تو آپ بہت بڑا علم پڑھ کر آ گئے, لیکن آپ نے شاید اس کو صرف امتحان کی تیاری کے لیے پڑھا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سنجیدگی سے پڑھتے تو بالکل پڑھے ہوں گے آپ نے, اور اگر یاد ہے تو اس کو دماغ کو کھولیے, وہ ساری چیزیں آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے آگاہی دے گی. مانا کہ اگر آپ دیکھیے اب ساری ڈگریاں جو آپ لے رہے ہیں تو اس کی بنیاد تو ہوئی الفابیٹ تھی نا, کہ اسی کو جمع کر کے آپ نے جملے بنائے تھے, ساری زبان کو سمجھا تھا. تو جو نیچے کی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں بنیاد ہی پڑھائی جاتی ہے ذہن کے اعتبار سے, پھر اس بنیاد پر آنے والے ثمرات, مرتب ہونے والے رزلٹ اور نتیجے. آگے کلاسیں تو بہت آسان ہوتی ہیں, پچھلے جو گزری ہوتی ہے اصول اور بنیادی پرنسپلس تو آپ شروع میں پڑھتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ نے میٹرک کر لیا ہے تو آپ اپنی پرائمری کی کتابیں اپنے ساتھ ضرور رکھیں. اگر آپ نے گریجویٹ ہو گئے, بڑی کلاسیں آپ نے لے لی اور بالکل اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا ہے, تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتابیں اپنے سامنے رکھیں اگر علم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ چیز یاد رہے گی کہ تو آگے کا علم آپ کو چلے. یعنی آج ہماری عمر اتنی ہو چکی ہے لیکن آج بھی ہم ہدایت النحو کو اپنے بکسے میں رکھتے ہیں, یا ہمارے ساتھ ہوتی ہے, کافی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, شرح جامی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. کتابوں کا ایک مطالعہ نور الانوار ساتھ میں ہوتی ہے. یعنی یہ کتابیں جو بچوں کو نیچے پڑھائی جاتی ہے, لیکن یہی وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے بندہ آگے چیزوں کو سمجھتا ہے. ایک بات اب میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور عقیدہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو کہ یار یہ لفظ بار بار بولتے ہیں تو سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے. تو ایمان کو آپ سمجھ گئے, تصدیق کے معنی سمجھے آپ. آگے چلتے ہیں. ایمان اور عقیدہ یہ دونوں مترادف ہیں. مترادف معنی یہ ہے آپ کے ذہن کے مطابق کہ ایمان عقیدہ دونوں ایک ساتھ بولے جا رہے ہیں, لکھے الگ الگ جاتے ہیں, املا بھی الگ ہے. ایمان میں الف آتا ہے, عقیدے میں پہلے عین آتا ہے. تو اس کے جو املا ہے, اس کے جو حروف ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں, تلفظ بھی الگ الگ ہے. ایمان عقیدہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک نکلتا ہے. تو ایسے کلمات جو شکل و صورت اور بولنے میں الگ ہوں لیکن معنی ایک نکلتا ہے, اس کو عربی زبان میں اور فرق کے اندر مترادف کہتے ہیں. جیسے ایمان اور عقیدہ یعنی ہیں یہ دونوں الگ لیکن معنی اس کا ایک ہی ہے, کیا؟ تصدیق اور سچائی. لیکن علماء نے تھوڑا سا اس کو کھولا ہے. عقیدہ کا لٹرلی معنی اگر آپ دیکھیں گے نا, ڈکشنری معنی, بالکل لغوی معنی, اس کا معنی گانٹھ لگانا. یعنی اسی چیز جس کو آپ سنبھال کے دولت رکھ دیتے ہو اوپر سے گانٹھ مار دیتے ہیں کہ اب نہ کوئی چیز نکلے گی نہ جائے گی, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یعنی جو چیزیں اللہ اس کے رسول کی جانب میں ابھی آپ نے لے لی ہے, اس کو لے لیا تو اس پر گانٹھ مار لی ہے. اعمال کے اعتبار سے فروعات میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے, عقیدے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. ابھی تک اگلے کو عقیدہ ہی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی وہ سمجھ رہا ہے تو وہ کیسا مسلمان, ٹھیک ہے, وہ کیسا مسلمان ہے. تو عقیدہ تو یہ ہے کہ جب آ گیا ہے دل کے اندر تو گانٹ لگا دی گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اور چیز ہے فروعات کے, جس میں بندہ تحقیق کرنے میں بھی عقیدے میں تحقیق کر رہا ہوں تو بھائی آپ عقیدے میں تحقیق کر رہے ہیں تو آپ مسلمان کیسے. تو اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن, کل ان کا ہم نے ذکر کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج, ہماری مائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں, رضی اللہ تعالی عنہن, ان کا ہم نے ذکر کیا, ان سے محبت عقائد اور ایمان میں داخل ہے, کیونکہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں نا, ان کی محبت اس میں داخل ہے. کل میں نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی, جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی صلح سے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور ان کے رتبے اور مقام کو کس طرح ذکر کیا, ان کی دل کی صفائی, ان کی نیت کی صفائی, ان کے مرتبے اور مقام اور ان کے درجہ علو و بلندی, ان کی شان و منقبت کو رب کریم نے کس طرح ذکر فرما. بعد میں پھر حضور کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا یہ کہ محبوب بس ٹھیک ہے, اب یہی کافی ہے, اس لیے کہ جو چاہیے تھا وہ تیار ہو چکی ہیں. تو نہ سیدہ عائشہ کے ذہن میں کوئی دنیاوی خواہش ہے, نہ سیدہ حفصہ کے ذہن میں کوئی خواہش ہے, نہ ان کو دنیا سے کوئی غرض ہے. بس ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ یہ اپنے گھر کو مزید مزین کرنے کے لیے, تاکہ خود نہیں شوہر ہی اس سے راحت پاتا ہے, اس کے بچے ہی اس سے راحت پاتے ہیں. کیونکہ وہ سارا انتظام جو بیوی گھر کا کرتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے تاکہ ان کے لیے سکون بنے. ماں کرتی ہے تو بچوں کے لیے کرتی ہے, صفائیاں جو کرتی ہیں یا جو ترتیب روزانہ کی گھر کی صفائی کی ہوتی ہے تو وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے, شوہر ہی کے لیے ہوتی ہے, تاکہ آنے کے بعد جو باہر پراگندہ معاملات اور الجھے ہوئے مسائل سے اٹھ کر جب گھر میں شوہر آئے تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر, ہر چیز کو ڈیکوریٹ دیکھ کر, سمجھ کر, تو اس کی طبیعت کے اندر ایک راحت ہو جائے اور سکون ملے, کیونکہ گھر ہی سکون کا باعث ہوتا ہے. تو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق یا سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا تو وہ مطالبہ کوئی ذاتی نہیں تھا, بلکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے. اس کے بعد امہات المومنین کے لیے ہلکے جملے کہنا یہ مسلمان کے لیے شیوا نہیں دیتا. یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمل مبارکہ کی طرف آنا یا جمل کے واقعے کو اٹھانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ کی بات کو سامنے لگ کر رہ کر آنا, تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی صاف سے بات اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم کہیں گے جنگ جمل ہوئی نہیں. جاؤ, اگر ان آیتوں کا تناظر میں اگر آپ ازواج مطہرات کے مرتبے کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کہیں گے نہیں جنگ جمل ہوئی ہے, بصرہ کے اندر لڑائی ہوئی, حضرت عائشہ حضرت علی کے سامنے آ گئی ہیں. ہم نے کہا دیکھو اس سارے مسئلے کو قرآن کی آیت کے سامنے رکھ کر حل کرو, اس لیے کہ جو جنگ جمل ہوئی ہے وہ لوگوں نے بتائی ہے اور ان کا جو کیریئر ہے اور ان کا جو کردار ہے, ان کا جو نیچر ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے. تو ایسی کوئی تقریر کرو, ایسی کوئی تفسیر کرو, ایسا کوئی تبصرہ کرو کہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے نہیں. قرآن ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے, اور تاریخ اگر کہیں پر خلف شاہی جھگڑے کی بات کر رہی ہے تو اس کے اندر اس طرح کا مطابقت کرو کہ جناب قرآن کا حکم واضح رہے اور یہ اس کی وضاحت کرے. لیکن اگر اس واقعے کو بنانا لا کر اس طرح کھڑا کرنا کہ قرآن تو ان کی بزرگی شان دنیا سے لا پرواہی اور اللہ کی طرف بڑھنے والی اور اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والی, سر منہ بال کے برابر بھی اللہ اس کے رسول کے حکم سے نہیں پھرنے والی, یہ اللہ ان کے بارے میں ان کی شان خود بیان کر رہا ہے, اور اللہ جو بات کرتا ہے وہ پریزنٹ نہیں, ان کے خاتمے فیوچر کو سامنے رکھ کر ساری بات ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ ماضی بھی جانتا ہے, مستقبل بھی جانتا ہے, حال بھی جانتا ہے. آپ میرے بارے میں کہیں کہ بہت اچھے آدمی, میں آپ کے بارے میں کہوں بہت اچھے آدمی ہیں, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, اللہ عافیت فرمائے, لیکن کل کیا ہو جائے گا آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے, میں گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن جب اللہ یہ کہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے, یہ صالح ہیں, یہ مخلص ہیں, نیک ہیں اور یہ جنتی ہیں, تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا کہنا یہ موجودہ صورت حال کے وہ نیت جو آخرت تک برقرار رہے گی اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین النتیجہ بیان فرمائے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے مسلمان قرآن کے حکم کو آگے رکھیں, یہی ہمیشہ کسی سے بھی بات کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے قرآن کو ہمیشہ سامنے رکھیں. حضرات اہل بیت کے لیے کہ جی جمل ہوا تھا, ہم نے کہا دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کو ہم سمجھا رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی تو جاؤ ہم جمل کو مانتے رہے, کوئی لڑائی مڑائی نہیں, جاؤ دفاع ہو جاؤ, کوئی نہیں. وہ کہنے کا ہم نے کہا مانتے نہیں, کیونکہ جمل جنگ جمل ہوئی اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, لیکن قرآن جو ان کی شان بیان کر رہا ہے اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جمل قرآن کی آیت نہیں, اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ ساری تاریخیں جنگ جمل ہوئی, جنگ سفین ہوئی, سمجھ رہے میری بات, یہ میں تھوڑا آپ کی سطح کو اوپر کر رہا ہوں, اس لیے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر ہسٹری پڑھتے ہیں اور ذہن آپ کا الٹ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق یا سیدنا مولا مرتضیٰ کے درمیان قصاص عثمان غنی پر اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری پوری تقریر ہماری ویب سائٹ تھوک حضرت اسلام پر موجود ہے, جو اس میں شغف رکھتا ہے تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس پر آ جائے. گزشتہ 3 سال پہلے رمضان شریف کے اندر 3.5 گھنٹے کا وہ پورا لیکچر ہے, وہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں ہر سوال کے جوابات کے ساتھ, اس کا جو صحیح رخ ہے اور اس کا جو صحیح مقصد ہے وہ واضح کیا گیا. لیکن مختصر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو اتنے مبارک کلمات کے ساتھ یاد کیا کہ اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, کہ بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے منا مطلب اللہ یہ کرے گا تمہارے ساتھ کہ تم سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے گا اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے گا. تو یہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, آپ ترتیب ذرا ذہن رکھیے تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ خود ٹائٹل اور یہ خود لقب بہت بڑی, یعنی ہر قسم کی فضولیات کو شامل کرنے سے دور ہو جاتا ہے جب اہل بیت کا نام آ جاتا ہے. لفظ اہل بیت اپنی جگہ پر خود اتنی بڑی تقدیس کا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ جیسا ماں کا لفظ جو ہے خاندانی رشتوں میں کتنا مقدس ہے, جب کہہ دیا گیا ماں تو زبان خود رک جاتی ہے, جب یقین کر لیا ماں ہے تو پھر الفاظ خود اپنے آپ کو آپ اپنے ذہن میں ریوائو کرتے ہیں کہ کون سا لفظ میں بولوں کوئی ان کی شان کے مطابق ہے. کیوں جناب؟ یہ بھی عورت یہ بھی عورت یہ بھی عورت کرنی. جب منصب ماں کا آ جاتا ہے تو پھر احترام اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو حضرات اہل بیت عزام یہ اسی طرح ماں سے اونچے قدر والا رتبہ ہے. اور پھر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین ان کو مطہرات کہا اس لیے جاتا ہے کہ قرآن نے کہا نا وہ یطہرکم تطہیرا. یہ قرآن نے جو کہا نا وہ یطہرکم تطہیرا, اس لیے امت ان کو امہات ازواج مطہرات یعنی وہ حضور کی بیویاں جن کو اللہ رب العالمین نے ظاہری باطنی ہر قسم کے معاملے سے پاک صاف کر کے ساری خدائی کے لیے تقویٰ اور معیار اور زہد کا ایک معیار بنایا ہے. تو اہل بیت سے مراد فیملی ممبر, گھر والے. بعض جو ہے کہ وہ مسخرے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کہنے سے بچے مراد ہوتے ہیں, بیویاں مراد نہیں ہوتی. میں نے کہا واہ کیا خوبصورت تعبیر ہے آپ کے علم کی. کہ ایک تو میں نے کل جواب دیا کہ اہل بیت یہ جو آیت اوپر سے آ رہی ہے, پھر درمیان میں کہتے ہیں کہ جناب جو اہل بیت کی جو آیت آ رہی ہے اس سے ازواج مراد نہیں ہے. تو میں نے کہا تو ساری نصیحت اللہ کرنے کے بعد جب نتیجہ ان کے لیے بتا رہا ہے تو سارا تو مقدمہ چل گیا, نتیجے سے کوئی ہٹا دو تو پھر اس سے مراد کون ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا, کل کی تقریر یاد ہے, انہیں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے, اور اللہ رب العالمین نے ساری بات ان کی اصلاح کی کرنے کے بعد ان کو نصیحتیں کرنے کے بعد پھر کہا دے ہم نے تم سے اتنا لمبا کلام کیا اس لیے کیا کہ انما یرید اللہ, اے نبی کے گھر والوں ہم تمہاری صفائی چاہتے ہیں. یہاں پر ایک سوال عربی گرامر سے کرتے ہیں, کہتے ہیں انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذو انکم. وہ کہتے ہیں یہ انکم جو ہے یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے اور یہ مذکر کے لیے آتی ہے. اس میں اگر ازواج مطہرات ہوتی تو انکن نہ ہوتا, یہ ان کا گرامر کا اعتراض ہوتا ہے. جس طرح ومن یقنت, یقنت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے یعنی لفظ ہے, اقمنا مؤنث کا ہے, کنتنا مؤنث کا ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ دیتا نا انما یرید اللہ لیذھبا انکن من اہل البیت, اللہ نے فرما انکم, یہ کم مذکر کے لیے آتا ہے. ہم نے کہا اتنی جلد بازی نہ کرو, یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کے کوئی اہل سنت پریشان ہو جائے. ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اہل بیت کے اندر حضور کے گھرانے میں عورتیں بھی اور مرد بھی ہیں, دونوں کو ملا مرد بھی ہیں اہل بیت میں سے, حضرت علی ہیں جیسے حسنین کریمین سرکار کے چچا زاد ہیں, اور عورتیں بھی ہیں جیسے ازواج مطہرات سیدہ زہرہ. اب یہ پوری فیملی ممبر ایک ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے وہاں بھی اردو میں یہ رواج ہے کہ جب پوری فیملی ممبر کو مخاطب کرتے ہیں نا تو لفظ مؤنث کا نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے کہ گھر والے آپ کے کیسے ہیں. تو گھر والے کہہ کر یہاں سے بچے بھی ہم مراد لیتے ہیں اور بیویاں بھی مراد لیتے ہیں, بیٹیاں بھی مراد لیتے ہیں, سمجھ؟ لیکن الگ الگ ہو تو پھر الگ الگ میں جو مؤنث ہے ان کے لیے مؤنث لفظ بولے جاتے ہیں اور جو مذکر ہیں ان کے لیے مذکر کے لفظ بولے جاتے ہیں. لیکن جب پوری فیملی کو کمبائن ذکر کرنا ہوتا ہے تو لفظ پھر مذکر کہلایا جاتا ہے, اس اردو میں بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے جہاں پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو الگ ذکر کرنا تھا وہاں وہ میں یقمت کہہ کر خطاب کیا, صرف مؤنث کسی کے لئے. اب اس اہل بیت کے اندر جتنے لوگوں نے شامل ہونا تھا اس میں مرد بھی تھے, تو جب خاندان میں بیٹیاں الگ ہوں, بیویاں الگ ہوں اور بیٹے نواسے پوتے الگ ہوں, تو جب لڑکے الگ ہوں مرد الگ ہوں تو الگ سے اگر ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے مذکر کا لفظ لائیں گے, اور عورتوں کو الگ سے ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے مؤنث کا لفظ لائیں گے, لیکن دونوں کو کمبائن ذکر کرنا ہے تو پھر مذکر کا لفظ لائیں گے. یہ انکم اس لیے کہا, اگر یہاں پر انکن نہ کہا جاتا نا, انکن نہ کہہ دیا جاتا تو سیدہ زہرا خود باہر ہو جاتی اس یعنی اس آیت سے, یعنی حضرت علی باہر ہو جاتے انکن نہ اگر کہا جاتا عورتوں کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, انکم سے مراد اگر مرد ہی افراد مراد ہیں, عورتیں نہیں آ سکتی, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حضرت سیدہ زہرا کو تو آپ خود بھی شامل کر رہے ہیں نا اس میں, سیدہ فاطمہ کو تو آپ خود بھی شامل کر رہے ہیں نا اس کم کی ضمیر میں, جبکہ ضمیر تو یعنی جو لفظ ہے یہ تو مذکر کا ہے, لیکن آپ پنجتن پاک کا جب لفظ کہتے ہیں سنی اس کو کشادہ قلبی سے مانتے ہیں کہ پنجتن پاک اہل بیت کے اندر ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ازواج مطہرات عورت ہیں ان کے لیے مذکر کا لفظ نہیں بولا جاتا, یہ آپ کا اعتراض ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں تو سیدہ زہرا بھی تو اس میں شامل ہے تو پھر اس میں مذکر کا لفظ کیسے بولا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑی دلیل اہل تشیع کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن دراصل اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف دل پھیلانے کو خیال غالب اچھا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ انکم کہا اس لیے گیا کہ پورے خاندان کو کمبائنڈ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولا مرتضیٰ بھی آ جائے، حضرت عقیل کے اولاد بھی آ جائے، امام حسن بھی آ جائے، ان کی ساری اولادیں بھی آ جائیں، سیدہ زہرا بھی آ جائے، سرکار کی ساری بیٹیاں بھی آ جائیں، سرکار کی ساری ازواج بھی آ جائیں، ان کی ساری نواسیاں آ جائیں، ان کے سارے نواسے آ جائیں، سارے فیملی کے ممبر جب آ جائیں تو کیا کریں؟ دونوں کو الگ الگ ذکر کریں کہ عورتیں یہ ہیں تو لہٰذا ان کے لیے، اہل بیت کے لیے، مؤنث کا ذکر نہیں، بلکہ کمبائن ذکر کرنا تھا۔ تو جب مرد اور عورت کو کمبائن ذکر کرتے ہیں تو صیغہ مذکر کا لایا جاتا ہے، مرد کے علو اور یہ مہارت اور یہ فصاحت کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب الگ الگ ذکر کرنا تھا تو پھر وہاں مؤنث کا صیغہ کیا، پھر پورے خاندان کو مخاطب کرنا تھا تو فرمایا انکم، کہ اللہ رب العالمین تم سارے گھرانے والے، گھرانے رسول کو اللہ چاہتا ہے کہ تم ماڈل ہو، تم تفسیر ہو نبی کے عمل کی، تو اللہ رب العالمین تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما۔ یہ بات ایک۔ اب میں تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ یہ ایک پورا مقدمہ بن جائے۔ قرآن بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، گھر والے تو اس میں بیوی نہیں آتی، ان کیا نہیں آتی؟ تو میں نے کہا جب بیوی نہیں تو گھر والا گھر بنا کیسے؟ جب بیوی نہیں ہے تو گھر بنا کیسے؟ جبکہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو دروازے کے اوپر سیدہ خدیجہ کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ اے میری گھر والی تم پر سلام ہو، یہ اہل بیت۔ تو مختصر آپ سمجھ لیں لفظ اہل بیت، انما یرید اللہ، کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا اعزاز کا لفظ ہے۔ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، حضور کے نواسے بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں، یہ صرف تحقیقی نقطہ نظر سے، کیونکہ آپ بچے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں تو اس حوالے سے مرض کر رہا ہوں، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف مرد شامل ہیں اور سیدہ زہرا شامل ہیں، ازواج شامل ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا یہ دھاندلی نہیں کرو، قرآن کریم میں سارا کلام ازواج مطہرات کے لیے چلا ہے۔ اب آئیے میں سورہ ہود کی ایک آیت پڑھ کے پھر میں آگے چلا جانا چاہتا ہوں، اور ایک بنیادی بات پر تھوڑے ازواج مطہرات کی شان و عظمت کے لیے، کیونکہ آج لیلۃ القدر متوقع ہو سکتی ہے اور اس کی مقبولیت کے لیے ہم امہات المومنین کے ذکر کو بنیاد بنائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے اور رشتے میں آپ کے بھائی تھے، ان کی قوم ایک بڑے برے عمل کے اندر مبتلا تھی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، تو جبریل امین اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے حضرت میکائیل، یہ عذاب دینے کے لیے آئے، اور ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور یہ انسانی شکل کے اندر آئے۔ تو یہ سارا معاملہ وہاں پر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بات کر رہے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، توجہ ہے، سورہ ہود رکوع نمبر 7، بات کر رہے تھے۔ تو آپ کی زوجہ حضرت ابراہیم کی بیوی سیدہ سارا، جو بڑی بیوی تھی، ان کی چھوٹی بیوی سیدہ حاجرہ تھی جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی۔ سیدہ سارا جو ہے نا، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، جو حضرت اسحاق جن کے گھر پیدا ہوا، اولاد نہیں تھی اور عمر بھی بہت بڑی ہو چکی تھی۔ یہ دروازے کے کونے میں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں، تو جب فرشتوں سے بات ہو رہی ہے تو خاتون دروازے کے ایک کونے سے دیکھ رہی ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے کہ وہ حضرت فرشتوں نے کہا قال لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط، ابراہیم آپ گھبرانا نہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم قوم لوط کی طرف آئے۔ وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، یہ جو مقام ہوا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بات کو سن کر اندر مسکرا رہی تھی، تو فرشتوں نے اس طرف دیکھ کر کہا وامرأته قائمة فضحكت، وہ مسکرا رہی، فضحكت مسکرا رہی، فبشرناها بإسحاق، تو حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم ان کا کام تو کرنے آئے ہیں لیکن رب کی طرف سے آپ کے لیے بھی بشارت لائے ہیں، اور بشارت یہ لائے آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام جو ہے وہ اسحاق ہوگا۔ تو سیدہ ہنسی فضحکت کہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ میں ورائے اسحاق و یعقوب، اسحاق ہی نہیں اس کا بیٹا یعقوب بھی آئے گا، اور یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ نسل آگے چلے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آگے سیدہ نے دروازے کے پیچھے سے یہ کہا قالت یا ویلتا اعلیدنا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عجوزہ، میں بوڑھی ہوں،
وہ ہاں بال بال شور کو کہتے ہیں ہاں بالی شیخا, میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں یعنی جن عمر میں اولاد ہونا متوقع وہ عمر نکل گئی ہے اور میں خود بوڑھی ہوں اور میرے شوہر جو ہے وہ ہاں بالی شیخا ان نہ شیخ عجیب, یہ تو بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ اس بڑھاپے کے اندر جو ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی. تو ان فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہ آپ اللہ کے معاملات میں بھی تعجب کر رہی ہیں کہ اللہ سے نہیں کرتا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, آپ اللہ کے معاملے میں تعجب نہ کریں, اللہ کی بڑی رحمت اور برکتیں ہیں اے نبی کی بیوی تم پر. یہاں آپ دیکھیے سورہ ہود میں اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں میں جو خطاب کیا ہے, ادھر بچے تو پیدا ہی نہیں ہوئے کہ بیٹیوں کے بارے میں بات کریں, سیدہ کھڑی تھی تو سیدہ کو خطاب کرتے ہوئے جبریل نے قرآن کیا کہتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کی اہل خانہ, اے نبی کی بیوی تم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے, اور یہی بشارت ہوئی. اور پھر دیکھیے کہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت اسحاق نے. تو یہ پرانی آیت سے بھی یہ مسئلہ گویا کہ بالکل طور پر واضح ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں, گھرانے کے اندر شامل ہیں. اگر بیویاں ہی شامل نہ ہوں تو مجھے بتائیے کہ پھر گھرانہ کس کو کہتے ہیں اور گھر والے کس کو کہتے ہیں, کیونکہ گھر والے یہ گھرانہ جو بنتا ہے وہ بیویوں کے ساتھ بنتا ہے. تو یہ ہماری ماؤں کی سب سے بڑی عظمت و شان ہے. یہ عقیدے کا موضوع ابھی بن چکا ہے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا طوالت کے ساتھ لیا. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں, 11 بیویاں. وہ بیویاں کیوں ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, کچھ سماجی ضرورت تھی, کچھ معاشرتی مسائل تھے. بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنا بڑا عیب سمجھتا, بلکہ ان کو منحوس سمجھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے اندر جو خراب, کیونکہ اسلام تو پورے معاشرے کی ہر الجھن کو سلجھانے کے لیے اور انسان کی ہر ضرورت کے اندر اس کو درست راہ دینے کے لیے آیا, تو رشتوں کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ جناب اس کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے کہ جو دو شوہروں سے بیوہ تھی اور پھر حضور سے ان کا نکاح ہوا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ظاہر سی بات ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جو ہے وہ 25 سال ہے, 25 سال کا جوان کب یہ چاہتا ہے کہ جناب اس کی شادی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے ہو. یعنی اگر شادی جس گویا کہ جو بندے کے فطرتی تقاضے ہیں یا اس کا جو ذوق ہے یا جو اس کا انتخاب طبی طور پر ہوتا ہے تو اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ جناب 25 سال عمر ہے تو میری عمر کے مطابق خاتون ہو یا جناب میری عمر سے کم ہو, کہ یہی تقاضا اور یہی تقاضا گویا کہ عورتوں کی جانب سے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ خواتین جو بیوہ ہو چکی ہیں معاشرے کے اندر ان کو نحوست قرار دینا, ان کو حقیر سمجھنا, تو ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اور ہر انسان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور گھرانے میں جو سب سے بڑی عزت عطا فرمائی وہ بیواؤں کو عطا فرمائی. سرکار کی عمر شریف 25 سال ہے اور ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے, یعنی حضور سے 15 سال بڑی ہیں اور دو شوہروں سے پہلے بیوہ ہیں اور سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نکاح خاص ایک غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور اللہ نے جن کو تقوی کے ذریعے عزت عطا فرمائی ان کی عزت کو عام کرنے کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے اور معاشرے میں پڑی ہوئی بیجا غلیظ اور جہالت کی جاہلیت کی جو رسم ہے اس کو ختم کر کے جو حقوق ہے جو انسانیت ہے جو درد ہے جو محبت ہے اس کو استوار اور پھیلانے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کرسچن ہو یا کوئی عیسائی ہو اس قسم کی بکواس تو ضرور کرتا. اب آپ دیکھیے میں کیا نام ہوں کسی ملک کا, باقاعدہ طور پر مجلد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 10 لاکھ, 10 بات تو یہ کہ جناب 10 ہزار ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا تمہارا منہ بنتا ہے سرکار برباد کرنے کا, اللہ حیاض باللہ ان پر تو کسی کا منہ نہیں بنتا, اللہ نے ان کو اتنا عظیم بنایا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. 10 ہزار بچے سالانہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے باپ کا پتہ نہ ہو کہ وہ باپ کیا ہے, وہ زنا کی پیداوار ہو تو ایسا افسردہ اور فیملی قانون اور آئلی نظام جن کا بالکل کلپس کر چکا ہے, برباد ہو چکے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ جناب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تقاضے ہیں. حضور نے تو اپنی پوری زندگی کو لگا کر معاشرے کو جوڑا ہے, کیونکہ انسان معاشرے اور رشتوں پر زندہ رہتا ہے, کٹ کر زندہ نہیں رہتا. آج انسانوں کی جو اصل محبت اور رشتے کی جو پاسداری ہے وہ کوئی اور گورا نہیں دے رہا, اس کو اگر کوئی دیا ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ ہے. آپ دیکھیں مدر ڈے فادر ڈے, میں نے کہا ہمارے وہاں ہر سانس ماں کے لیے ہوتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ احترام اور یہ مرتبہ بتایا ان کے احسان کو. ہمارے نزدیک ہر سانس باپ کی اطاعت کی ہوتی ہے, ہر سانس بچوں کی اطاعت کی ہوتی ہے, ہر سانس بیوی کی محبت کی ہوتی ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہوتی ہے. ہمارے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ سال میں کوئی ایک دن بنا کر بیوی سے محبت کا اظہار کر دیا جائے, یا ماں سے محبت کا اظہار کر دیا جائے, یا باپ سے محبت کا اظہار کر دیا جائے. تمہاری سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے, اب تم سمجھ گئے ہو کہ عیاشی نہیں ہے. خدا نے انسان کو بنایا ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. اگر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے, اپنی ہی خواہش کو درندگی کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کرو گے تو بہت کچھ تو حاصل کر لو گے, لیکن جو قلبی سکون ہے, دل کا جو قرار ہے, جو آپسی محبت ہے, وہ رشتوں کے اندر ہے, وہ تم نہیں پا پاؤ گے. اس لیے شریعت مطہرہ نکاح کا بھی حکم دیا تو فرمایا مستی کے لیے نہ کرنا بلکہ اولاد کے برابر کے لیے کرنا. یعنی جو اصل رشتوں کا کی حلاوت اور چاشنی ہے وہ سلام دیتا ہے. اب تنہا کیونکہ انسان جو ہے وہ مدنی تباہ ہے, مل جل کر رہنا چاہتا ہے, اور جو قریب کے لوگ ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ماں ہیں, ان سے انسان کیسے کٹ سکتا ہے. تو ان کو جوڑنے والا اگر کوئی دین ہے اور عملی طور پر جس نے جوڑ کر دکھایا ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بولیے محمد سے سبحان اللہ. اس کو اس تناظر میں بھی آپ سمجھیے کہ جو مغرب اس اعتبار سے اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی زوجائیں سیدہ عائشہ جو عمر میں سب سے کم تھی اور کنواری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس کے علاوہ جتنی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ یا تو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ, یعنی جس طرح سمجھے بیوہ ہے اور تقریباً بیوہ, تقریباً جتنی بھی ہیں بولیے وہ ساری بیوہ ہیں, اور عمر کس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ ان کا سہارا کوئی نہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں, طلاق یافتہ کوئی نہیں, ساری بیوہ ہیں. کہ سیدہ ام سلمہ کو دیکھیں, جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت یاد آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر بندہ پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہترین اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. دل میں یہ بھی درد تھا کہ اس عرب کے معاشرے میں بیوہ عورت کو پوچھتا کون ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی نکاح میں لیا. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کی اپنی عفت, اپنی شرم اور اپنی حیا کی پاسداری ہوتی ہے. اگر شوہر اس کی پاسداری کرتا ہے تو وہ شوہر کو گویا کہ اس طریقے سے اس کو مانتی ہے کہ جس طرح اطاعت رب کی جاتی ہے اس طریق پر آ کر وہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. ہاں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود قرار دیتی ہے اور یقین کرتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس رشتے کا تقدس اتنا ہے کہ میں رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن منع کر دیا گیا. یعنی احترامن بطور عبادت کے نہیں, بطور الہ کے نہیں, احترامن اور تعظیم میں. کیونکہ عورت کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی شرم و حیا ہے, جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اور ایسے اگر شوہر ایسا مل جائے جو اس کی شرم و حیا, اس کی غیرت اور حمیت کو برقرار رکھے تو وہ ایسی وفادار بن کر دکھاتی ہے کہ اس سے وفاداری کا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو جب اپنے نکاح کے اندر لیا تو ایک خاتون خود, ایک عزت دار خاتون, ایک عفیفہ خاتون خود یہ چاہتی ہے کہ میں ایسے شخص کے نکاح میں جاؤں جو میرے شرم کو, میرے حیا کو, میری اقدار کو, میری ناموس عزت کو وہ سہارا دے. تو مجھے بتائیے جب سرکار نے ان کو نکاح میں لیا تو ان کی تو خوشی کی معراج تھی کہ ہمیں تو عزت اتنی ملی ہے کہ ساری امتوں کی ہم ماں بن رہی ہیں. اب اللہ رب العالمین جل والا ہم سے خطاب کرتا ہے. تو سب سے پہلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کیوں, لیکن کیونکہ درس عقیدے کا بھی ہے, اصلاح احوال کا بھی ہے, دیگر چیزوں کا بھی ہے, تو اس میں میں چیز کچھ ایڈیشن کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں, اور بشرطے کہ پھر آپ اس پر غور کریں اور کچھ طلب پیدا کر کے. کیونکہ اللہ نے جوانی دی ہے تو آپ میں ایسا کوئی کمال نہیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے آپ کو بنایا, آپ میں ایسا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے یہ چوڑے سینے آپ کو دیے, یہ مضبوط بازو آپ کو دیے, یہ سب رب کی امانت ہے. نہیں, میں نے اور آپ نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ اتنا خوبصورت بدن اللہ نے ہم کو دے دیا, ہمیں کس محنت کا نتیجہ مل رہا ہے, اتنی عزت اللہ نے ہمیں دے دی, ہم نے کیا کیا تھا جس کا عوض مل رہا ہے. کیا کیا کچھ کیا ہم نے؟ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو کبھی کنگھی سے مانگ ادھر نکالتے کبھی ادھر نکالتے ہیں، اپنے حسن کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں بھرتا، تو ایسا کیا کیا آپ نے کہ اللہ نے یہ کمال آپ کو عطا فرمایا؟ تو یہ چہرے کی خوبصورتی، یہ سینے کی چوڑائی، یہ بازو کی مضبوطی اور یہ جوانی کے اندر جو شباب کا جوش ہے نا، یہ صرف اللہ کے دین کی امانت ہے. اس کو اس طریقے پر استعمال کریں اور شریعت مطہرہ کے قوانین کو لے کر اس کو اس رنگ کے اندر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، محبت کے پیغام کو، عقیدے کے پیغام کو، پھر یہ جوانی ڈھلتی نہیں، قبر کے اندر بھی یہ سلامت رہتی ہے. اسی لیے دیکھیے نا کہ جب بندہ جنت کے اندر جاتا ہے، جو اپنی جوانیاں اللہ اس کے رسول کے دین اور اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ لوگوں کے محبت میں لگا دیتا ہے، تو وہ جنت میں جب جائے گا تو اس کی عمر پتا کتنی ہوگی؟ وہ بھلے بوڑھا ہو جائے لیکن وہ جوان ہے. وہ جب جنت میں جائے گا تو علماء کا اختلاف ہے، جب جنتی ہوگا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بعض علماء نے کہا 17 سال ہوگی، بعض نے کہا 18 سال ہوگی، بعض نے کہا 28 سال ہوگی، بعض نے کہا 30 سال ہوگی، بعض نے کہا اس کو اس طرح سمجھو عمر اتنی ہوگی کہ جس میں جوانی اپنے بالکل شباب پر ہوتی ہے. اب وہ 16 سال میں وہ موڑ آتا ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یا 17 سال میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، یا 28 سال میں وہ کیفیات آتی. کیسی کیفیات؟ عمر کی ایک کیفیت یوں ہوتی ہے کہ بندہ دھوپ میں بھی بیٹھے نا تو یوں لگے جیسے مری میں بیٹھا ہوا ہے، وہ احساس ہی نہیں، اتنا طبیعت میں مزہ ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سوکھی روٹی کھا رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے جس طرح کا میں بہترین قسم کی جناب جو ہے کہ وہ بادام کھا رہا ہوں. تو یہ اور ایک عمر ایسی آتی کہ بادام کھا رہا ہوتا تو ہضم نہیں ہو رہے ہوتے، ایک عمر ایسی آتی کہ ٹھنڈک اور اے سی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ پر بیٹھا ہوں. تو یہ اس انسان کی عمر میں ایک خاص وقت آتا ہے، وہ ایک سال کا ہو یا ڈیڑھ سال کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، یعنی اتنی آزادی اور اتنا مزہ طبیعت کے اندر، اسی کو اصل جوانی کہا جاتا ہے کہ جس میں بندے کو مزہ طبیعت کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ دھوپ میں بھی چل رہا ہو تو اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ زمین پر بھی لیٹ جائے تو اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جنتی جب جنت میں جائے گا تو عمر کی اس عمر کا انتخاب کیا جائے گا جس عمر میں اس کا شباب، اس کا ذوق، اس کی چاہت، اس کی اشتہا اور اس کی دلی رغبت اتنی جوان تھی کہ بھوک میں بھی اس کو مزہ آتا تھا. وہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو محل سمجھتا تھا، لیکن ایک عمر ایسے آ گیا کہ جناب محل اس کو خدا نے دے دیا لیکن وہ ذوق اور حلاوت ہی نہیں رہی. وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا دل کی وہ محبت ہی ختم ہو گئی، جب تھی تو جھونپڑی بھی مجھے محل لگتی تھی، اب اگر محل آ گیا ہے تو وہ ہے تو محل ہی لیکن اب وہ ذوق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ظاہری چیزوں سے کوئی اعتبار نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر ایک سرور ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو دیتا، اور یہ رب کی بڑی امانت ہوتی ہے. اس سرور کو اگر آپ نے اہل بیت کی خدمت میں لگا دیا نا، اس سرور کو اگر آپ نے صحابہ کی خدمت میں لگا دیا نا، اس سرور کو اگر آپ نے حضور کی محبت کی فکر میں لگا دیا نا، تو بڑھاپے میں بھی اگر وہ ذوق باقی نہ رہا تو پھر کہنا آپ. اور دیکھیے واقعی میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں بدن کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے، بدن کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ ہلا سکے، لیکن عشق ایسا جوان ہے کہ 17 سال 18 سال کا بچہ عشق کے مجازی میں اتنا ذوق نہیں رکھتا جتنا وہ عشق حقیقی کے اندر رکھتے ہیں. میں نے رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا دارالمجدیہ کے اندر، علامہ شریف الحق امجدی صاحب کی خدمت میں، سرکار مفتی اعظم ہند کے، ہم نے واقعات سنے. عشق و محبت کا ایسا پیمانہ، اللہ اکبر، یعنی ان پر درد و تکلیف کے آرام، بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اعصاب درد کرتے ہیں، ایک ایک ٹائم پہ 15-15 گولیاں کھا رہے ہیں لیکن کوئی ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، لیکن حضور کی نعت آ گئی تو ایسے روتے ہیں محبت میں، جس طرح جوانی کے اندر بندہ کوئی اپنی محبوب چیز پر نہ روتا ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ عمر جو آتی ہے نا، یہ عمر اگر اللہ والوں کے نام پر لگا دی جائے تو یہ ایسا سمندر بن جاتی ہے کہ قبر کے اندر، بلکہ آپ دیکھیں ان اولیاء کی قبر پر جا کر بندہ عاشق بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عشق جو ہے بندے کو مرنے نہیں دیتا، جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا ذوق ہم تمام کو عطا فرمائے اور ہم تمام. تو میں اب آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، تو اس موضوع کا اس طبیعت کے ساتھ آپ لیں اور پڑھیں. اگر آپ نے آپ کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے بنائیں. حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور یہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آئی ہی کہ اللہ کے رسول کی تاب کے لیے، اگر اسے ہٹ جائیں گے تو جانوروں والی زندگی ہے. تیری جوانی ہے، تو نے حضور کی ناموس کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں، تیرے بازو میں طاقت ہے، تو نے اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے کبھی کوئی چرچا نہیں کیا تھا، تیرا دماغ اتنا تیز ہے، تو نے دین کی سربلندی کے لیے، امت مصطفیٰ کی خیرخواہی کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی، ان کی محبت و تعظیم کے لیے اس پیغام کو اپنے گھر بار میں نہیں پھیلایا، تو ایسی عمریں تو کتے پر بھی آ کر گزر جاتی، اس میں کون سا کمال ہے، اس میں کون سی حیثیت ہے؟ تو لہذا مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ نکل جائے اور بندہ افسوس کرتا رہے، اچھی صحبتیں اختیار کریں، اس میں یہ ذوق برقرار رہتا ہے، اور یہ جو عمر آپ کی چل رہی ہے نا، اس عمر میں آپ یہ ناخوانی کی محفلیں، یہ عرس کی محفلیں، یہ ذکر کی محفلیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، تو یہ آپ کی طبیعتوں کے اندر مزہ پیدا کرے گا، حقیقی مصرف کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ وہ زندگی ہے کہ جس پر اگر حضور کی محبت کا پانی گرتا رہنا تو پھر یہ پودا پھر کبھی مرجھاتا نہیں ہے. میں اسی تناظر میں اس بات کو کھول کر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ بالکل نوجوان بیٹھے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کو آپ جانیں کہ اس عمر کے اندر لطائف بندے کے روشن ہوتے ہیں. میں مزید ادھر نہیں جاتا. سرکار اعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں، 11 بیویاں ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور وہ کیوں ہیں اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. سب سے پہلی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر یعنی سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. میں کچھ باتیں ان کے نسب مبارک کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ جو صلاۃ تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اس سے زیادہ عزت والا بیان کرتا ہے وہ جو سننا، بلکہ یوں سمجھ لو اگر پھر بھی آپ کے نہیں بہت بھاری جملہ ہے تو میں نے کہا چلو پھر تھوڑا نرم کر کے بتاتا ہوں، یہ تمہاری نمازوں کو پرواز دینے والا بیان ہے، چلو ابتدا اتنا ہی قبول کر لو. ٹھیک ہے، اب ذرا سنو کہ وہ بھی پڑھنا ضرور، کیونکہ یہ چیزیں اسی طرح ابھارتی ہیں، لیکن وہ پڑھنا ان کی محبت میں پڑھنا ہے، اس میں ذوق لگا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عمارتیں مقبول جب ہوتی ہیں یا اس کا حسن جب ہوتا ہے کہ جس پر اس کو رنگین کیا جاتا ہے، اس کو رنگا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو عبادتوں کا رنگ جو ہے وہی نقابل کی محبت اور تعظیم ہے. حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں سیدنا قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شجر مبارک جو ہے خاندان میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں مل جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے، کیونکہ حضرت خدیجہ خود بہت بڑی تاجرہ تھی، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مال کی بہت فراوانی عطا فرمائی تھی، تو آپ کی جانب سے آپ کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ کر کام کرتے تھے، اور آخری وقت میں تو یہاں تک ہوا کہ سارا پیسہ حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا، جو غلام آپ کا جو خادمین تھے وہ آتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت کرتے، جیسے بے مزاربت ہوتا کہ محنت میری ہے پیسہ آپ کا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور امانت تو ایسی تھی کہ جو چیز آپ دکان پر لا کر رکھتے تو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان پر آئی، تو یہ جو کہیں گے وہی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر شریف کے اندر اس پر سفر بھی فرمایا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جاہلیت کے دور کے اندر کہ جہاں پر اخلاق اور تہذیب بالکل دفن ہو چکی تھی، آپ فطرتی طور پر اپنی پاکیزگی کے اندر پورے مکہ اور قریش کے اندر طاہرہ انتہائی پاکیزہ خاتون کے نام سے مشہور تھی. پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کی ایک شخص ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی تھی، جن سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے پیدا ہوئے تھے، ہند اور حالہ، اور یہ دونوں نے حضور پر ایمان لایا. ہند اور حالہ یہ حضرت امام حسن و حسین کے ماموں ہیں، اور انہوں نے روایت بھی ان سے کی ہے. ہند اور حالہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے جو شوہر تھے، ابو حالہ جن کی وہ نکاح میں تھی، ان کے نکاح سے یہ دو بیٹے تولد ہوئے تھے، یہ دونوں صحابی ہیں. اور حضرت ہند جو ہیں جو بڑے بیٹے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص طور پر جن صحابہ نے حضور کا حلیہ شریف بیان کیا ہے نا، شمائل بیان کیا، جس سے سید ام معبد ہے، یہ حضرت جلیل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں حضرت خدیجہ کے یہ بیٹے جو حضور کی اولاد سے نہیں ہے، وہ پہلے شوہر سے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ شریف کو بیان کیا ہے. اس شمائل کے اندر جو ہے کہ حضرت ہند کا بھی نام آتا ہے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹھے، ہند اور حالہ. ہند اور حالہ. پھر آپ کا نکاح جب ان کا انتقال ہو گیا اس شخص کا، ابو حالہ کا، تو پھر آپ دوسرے کے نکاح میں آئے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عائض نامی شخص سے ہوئی ہے، اس سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا ہند. ان کا بھی نام ہند، اتفاقاً بیٹے کا نام بھی اوپر سے ہند تھا اور اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا، یہ بھی اسلام لے کر آئیں، اور صحابیات میں ان کا بھی گویا کہ شمار ہوتا ہے، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا محمد بن صیفی. اس لیے تاریخ کے اندر شاید اگر آپ کا واسطہ گزرا ہو تو ایک لفظ آتا ہے بنو طاہرہ، ابھی بنو طاہرہ نسل. یہ بنو طاہرہ جو ہے یہ جناب محمد بن صفی جو ہے ان کی اولادوں کو کہتے ہیں، اور یہ اوپر جا کے سلسلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملتا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیٹی ہے ہند سے، ان سے جو اولادیں آگے عرب کے اندر چلی ہے ان کو قبیلے کے طور پر بنو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر یہ تیسرا نکاح جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں کی عمر شریف جو ہے وہ 40 سال کے قریب تھی. لیکن یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی بالغ النظر، بڑی سمجھدار، اور ظاہر سی بات ہے کہ قریش مکہ، مکہ کے اندر بزنس میں آپ کا بزنس بہت بڑا تھا، اور آپ نے اپنی طرف سے کئی منشی کئی وکلاء رکھے تھے جو آپ کی طرف سے جا کر جناب کے بزنس کرتے تھے، اور بزنس کی ڈیلنگ وغیرہ کے لیے میٹنگ آپ سے ہوتی تھی، اور آپ اتنی سمجھدار تھی جس چیز کا آپ انتخاب کرتے مارکیٹ کے اندر وہی چیز چلتی تھی. یعنی آپ اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، یعنی اللہ نے ان کو طبیعت اور مزاج اور گویا کہ اخلاقی شرافت بھی عطا فرمائی تھی، اور فیصلہ کرنے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی صلاحیت بھی عطا فرمائی. یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ جاگ رہے ہو؟ چلو یہ دنیا سمجھتی ہے، میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی اوپر سے آئے آپ. ایک منٹ، اب آپ سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے سچے نبی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے رسول ہیں اور سید الرسول ہیں. ان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی جب نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، حضور کے بعد تو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ادھر میں بہت علمی نفیس بحث کو آسان کر کے لانا چاہتا ہوں جس سے عقیدہ رسالت مضبوط ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کے حوالے سے ذرا توجہ کرنا، یہ شاید آپ پڑھتے تو آپ کو شاید جو ہے کہ تہذیب سے نعمت کی لرز کر رہا ہوں کہ شاید آگے جا کر کئی برس لگتے، لیکن یہ درس کی برکت ہے کہ آپ کو اس سطح پر ہم سمجھا رہے ہیں، پھر اس کے لیے آپ ذوق رکھیں گے تو آپ کی جو اسلام کے ساتھ وابستی فکری ہے نا وہ شک کا شکار نہیں ہوگی. دیکھیں شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ جو رسول ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ انسان ہوتے ہیں، نبی جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، نوع انسان سے ہوتے ہیں، جن سے بشر سے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جنوں کے اندر انسان کا مقابل کون ہے؟ جن. انسان کا مقابل کون ہے؟ اور مرد کا مقابل کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو تعریف ہے نا، کیونکہ تعریف جامع معنی ہوتی ہے، تو نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ رسول، نبی، انسان ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جنوں میں نبی نہیں آتا، جنوں میں نبی، جنوں کے اندر رسول. تو نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. تو وہ معلوم مانا سمجھ لیجیے، مرد ہوتے ہیں، اس کا مطلب عورتوں میں کوئی نبی نہیں آتا، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آتا. اب آئیے تعریف پیچھے سے دوبارہ ڈیفینیشن سنیے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں، پہلی بات کہ وہ نوع انسانیت انسان میں سے ہوتے ہیں، جن سے بشر میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو اپنے وحی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، جس کو ان کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، ان کے لیے ان کا انتخاب کرتا ہے، یعنی ان کی طبیعتیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں، ان کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے احکام، اپنی باتوں کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا نبی بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن کیسے پتا چلے گا یہ نبی ہے؟ یہ تو سب یہ باتیں تو انہی تک ہیں نا کہ وہ انسان ہیں، مرد ہیں، ان سے اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، یہ تو ان تک ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ نبی ہیں؟ تو کہا وہ معجزہ دکھاتے ہیں. میں اپنا مرتبہ بتا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ بلا تشویش ایک شخص حافظ قرآن عالم ہے، وہ تو اس کو پتا ہے نا کہ وہ اس کا ابا کون ہے، اس کا رشتے دار کون ہے، کہاں پر، وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کون ہے؟ تو بلا تشویش نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ جو انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے کلام کے لیے چنتا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں وہ میرے بندے تک پہنچا دو، اور وہ براہ راست اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اور اتنے شان والے ہوتے ہیں کہ اللہ جب بات کرتا ہے نا تو اللہ کا کلام جو ہوتا ہے نہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں نہ معنی ہوتے ہیں. الفاظ ہوتے نہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں اور نہ اس میں آواز ہوتی ہے. معنی ہوتا ہے الفاظ, یعنی الفاظ نہیں ہوتے اور نہ اس میں آواز ہوتی ہے, لیکن وہ سب چیز کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن پھر ایک کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لفظ ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتا ہے لیکن آواز نہیں ہوتی. دو طریقے سے کلام اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک میں صرف معنی ہوتا ہے, ابھی میں اس کو بتا دیتا ہوں. معنی ہوتا ہے, لفظ بھی نہیں ہوتا. آواز تو دونوں کلاموں میں نہیں. اللہ چاہے الفاظوں سے بات کرے یا الفاظوں کے بغیر بات کرے, اللہ کے کلام میں آواز نہیں ہوتی, کیونکہ آواز مخلوق کی صفت ہے. اے مصطفیٰ کریم تیری سماعت و سلام, تو اس کا بھی کلام سن لیتا ہے کہ جس کے کلام میں آواز ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو مشکل ہوگا. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہوگا یار, آپ اتنے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہو, اتنی بڑی تعلیم حاصل کرتے ہو, یہ تم کو مشکل لگتا ہے؟ کیسے مشکل لگتا ہے, یہ تو میں تھوڑا سا پالش کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی. دیکھو آپ کہیں گے الفاظ میں معنی کیا ہے. میں ایک لفظ بولتا ہوں, روٹی, سن لیا, دماغ میں کوئی شکل بنی؟ کیا شکل بنی؟ ہاں وہ معنی تھا اس کا, اور جو میں نے بولا یہ لفظ تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سالن, گاڑی, بس, پراڈو, کار, یہ سب اس کو جانتے ہو؟ میں نے دکھایا تو نہیں آپ کو. آپ نے کہا نہیں, میرے دماغ میں اس کا معنی آ گیا ہے. تو جو دماغ میں اس کی شکل بنی وہ معنی تھا, اور جو میں نے کہا وہ لفظ تھا. تو نبی پاک سے جب اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں, معنی پورے دماغ میں آ جاتا ہے, لیکن آواز اس میں بھی نہیں ہوتی. آواز اس میں اور ایک یہ ہے کہ لفظ بھی دیتا ہے معنی بھی دیتا ہے, آواز اس میں بھی نہیں ہوتی. جیسے قرآن ہے, حضور پر جب قرآن اترتا ہے تو لفظ اور معنی دونوں کے ساتھ اترا ہے, لیکن آواز پھر بھی نہیں تھی. تو یہ شان اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کی طرح. اب یہ جو بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں, تو ان کا گندا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی؟ یہ معنی ہے گندگی کا, ٹھیک ہے. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے. تو یہ ابھی تک تو ہم نے قاعدوں میں پڑھا ہے نا, یہ ابتدائی دینیات میں پڑھا ہے, اس کو ہم یوٹیلائز کیسے کریں گے, اس کو سمجھیں گے کیسی, تو یہ اس کی ساری باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں. اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اسکولوں میں کتنی بنیادی چیزیں پڑھ کر آئے ہیں. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے آپ اب سیٹسفائی ہو جائیں, آپ اس سے مطمئن ہو جائیں, مکمل اس کے اوپر اعتماد کر کے اب اپنی عمارت کو آگے کریں. بشرطے کہ اسکولوں کے اندر استاد پیسے کے لیے نہ پڑھائیں, بچے کی تربیت کے لیے اگر پڑھا دیا جائے. میں اپنے استادوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو دنیا میں نہیں رہے, یا جو دنیا میں ہے اللہ ان کو برکات عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا کہ جس طرح جو ہے کہ وہ بلا تشبیہ ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کی چڑیا اپنے بچے کے لیے کوشش کرتی ہے. یعنی نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ سمجھ لو, نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھو. ہمارے استاد محترم تھے, اللہ غریق رحمت فرمائے, بہت عظیم صد الفاظل محمود مراد آبادی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. وہ ایسے عظیم مسیح تھی کہ جب ہم ان کے سامنے عبارت پڑھتے تو وہ کہتے کیوں ایسا پڑھا؟ ہم نے کہا صحیح نہیں پڑھا. میں نے کب کہا تو نے کیوں پڑھا؟ یعنی صحیح نہیں پڑھو تو سوال, اور غلط پڑھو تو پھر تو الگ مسئلہ ہے. تاکہ جو اندر جستجو ہے, جو اعتماد ہے, وہ بحال ہو. تو میرے چہرے سے دانت کیوں چاہ رہا ہے؟ تو خود اعتماد سے بولنا کہ تم نے پڑھا کیا ہے. یہ استاد کا ملکہ ہوتا ہے, اشرفی صاحب. تو میرے دوستو بزرگ, آپ ذرا سمجھ لیجیے کہ نبی کون ہوتا ہے. ذرا توجہ سے سنیے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک کا انتخاب کیوں کیا؟ عرب میں سینکڑوں لوگ تھے, بڑے بڑے تاجر تھے. نبی پاک کا انتخاب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیوں کیا؟ یہ بہت بنیادی سوال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور میری ماں کے علم و فضل پر دلالت کرتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیا چیز آپ نے دیکھی تھی کہ جس نے آپ نے ہر چیز کے لیے رضا مندی اختیار کی. اور آپ نے کہا کہ جناب آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ میرا نکاح جو ہے کہ ان سے آپ کرائیے. وہ بات کیا تھی؟ تو اس کو سننے کے لیے میرے دوستو تھوڑا سا وقت ہمارے سامنے ہے. نبی ہمارے بڑی شان والے, توجہ کرنا کہ اللہ نے ہمارے حبیب کو کیسا بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا. نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, اللہ اس پر وحی اتارتا ہے, وہ اللہ کی جانب سے تبلیغ کرتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعیتاً ایسا ہے؟ تو نبی معجزہ دکھاتا ہے. اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ عجز سے, عین جیم زا, عجز, عاجز کر دینا. نبی کا ایسا کام, نبی سے جاری ہونے والی ایسی چیز کہ اس کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ دیکھ کر لاکھوں لوگ مل کر بھی اگر تیاری کر لیں تو اس کا ذرہ بھی نہ بنا سکے. نبی کا ایسا کام جو اگلے کو عاجز کر کے رکھ دے اور بتا دے کہ جناب یہ بندہ ہم جیسا نہیں ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو جائے گا؟ جیسے دیکھا حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوں گی, چاند دو ٹکڑے ہو گئے, ڈوبا ہوا سورج نکل آیا, لعاب دہن سے آنکھیں جڑ گئی, دیوانے اور پاگل اگر آ جاتے تو سرکار اپنے کلی کا پانی دیتے, اللہ شفا عطا فرماتا, پسینہ ان کا گر رہا ہے تو جناب اس سے خوشبو آ رہی ہے, لعاب دہن تھوک مبارک اگر کنویں میں ڈال رہے ہیں تو جناب کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو رہا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے معجزات ہیں. معجزے کی دو معنی, ایک تو یہ کہ جو دشمن انانی ہے, جو جلتا ہے وہ عاجز ہو جائے نہ کرنے میں, اور جو عاشق ہے وہ کہے اعجاز, واہ یہ کرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یعنی جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو اعجاز سے لیتے ہیں کہ کیا شان ہے جناب, اور جو انانی ہے جو دشمن ہے وہ علم سے لیتے ہیں, ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کا وہ عمل, توجہ سے سنو میرے بچوں, بڑے غور سے سنو, یہ بنیاد ہے ایمان کی, اس کے بغیر عشق رسول دل کے اندر جگہ نہیں پکڑتا, اللہ عبادتوں کو مقبول نہیں کرتا. سنیے, تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی دیتا ہے ایسا نبی کا کام جو اس کی عزت و شان کو ایسا بڑھا دے کہ دنیا کہے. دیکھنا انسان عقلی طور پر دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے, آپ اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو دیکھو گے نا تو اس سے ڈر جاؤ گے فوراً, یا تو محبت کر بیٹھو گے یا ڈر جاؤ گے, اس کے آگے بولو گے نہیں, یا وہ علم میں آپ سے زیادہ ہو. دو چیزیں, یا طاقت میں زیادہ ہو یا, سمجھ رہے ہو میری بات, یہ ایک طاقت میں زیادہ ہو یا علم میں زیادہ ہو, اس کو علم کرام کے اصطلاح میں کہتے ہیں علم و قدرت. آپ اپنے ذہن میں ٹٹو کے دیکھیے, اپنا معائنہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ جس سے متاثر ہیں دو وجہ سے, یا تو وہ طاقت میں زیادہ ہے, اب چاہے وہ طاقت مالی ہو, تعلقات کی ہو, کچھ بھی ہو, اس کے اختیارات زیادہ ہیں آپ سے یا علم زیادہ ہے, یہ دو چیزیں ہیں. اور نبی کو اللہ رب العالمین اسی کا ملکہ اور منتہا عطا فرماتا ہے. اب یہ جو کرتے کہ نبی محمد علی اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا پھر معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اگلے طاقتور پہلوان کو کیا ضرورت ہے اس کو مانے؟ بلقیس تو پوری یمن کی بادشاہ تھی نا, رانی تھی, ملکہ تھی. سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لائی, تو میں پوچھتا ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, میں بلا تشبیہ ایک آدمی ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کے پاس سب کچھ ہو, تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر کو رحم کھا کے دو بات آپ نے کر دی, بس وقت گزار دیا آپ نے, لیکن پورے آپ کے ہو جائیں نہیں, آپ پورے جب ہوتے ہیں کہ وہ علم میں آپ سے زیادہ ہو, یہ قدرت میں آپ سے زیادہ ہو. اور دنیا نے دیکھا کہ بلقیس جس سلطنت پر فخر کرتی تھی, حضرت سلیمان نے اشارہ کیا تو آپ کے جوتے اٹھانے والوں میں آصف بن برقیہ جو آپ کے خادم تھے, انہوں نے پوری سلطنت بلقیس کی اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کر دی, اور بلقیس نے کہا یہ کون ہے کہ جس سلطنت کے لیے, جس تخت کے لیے میں نے اتنی فوج لگی اور روئے زمین کی فوج میری طرف دیکھ نہیں سکتی, میرے اتنے طاقت, اتنے پہرے دار, اور یہ کون شخص ہے جنہیں پلک جھپکنے میں میرا تخت غائب کر دیا؟ تو یقیناً یہ اللہ ہی کا نبی ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ کہتے دیے بھی نہیں, نبی جی تو بڑے عاجز ہوتے ہیں, نبی جی نبی جی. او میں نے کہا یہ تعریف ہوتی نبی کی, اس طرح تفسیر ہوتا ہے, بلکہ یہ کون نبی ہمارے بڑے شان والے ہوتے ہیں. اللہ کی طاقت کیا ہو اس سے ظاہر ہوتی ہے. اب آپ سنیے میرے دوستوں, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. نبی پاک, نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دیتا ہے. اب معجزے دو قسم کے ہوتے ہیں, توجہ سے سن لینا, ایک حسی اور عقلی. ہماری ماں کا معیار کیا تھا؟ حسی اور عقلی. حسی اور عقلی سے بنا کیا؟ حسی تو یہ کہ باقاعدہ فزیکل طور پر ہمیں نظر آئے, اور عقلی وہ جو نظر نہ آئے لیکن اس کے دیکھنے کا معیار ہو. مثلا دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے اس کی دو قسمیں. جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے, ڈوبا ہوا سورج نکال کے دکھائیے, فلاں کام کر کے, یعنی کوئی عجائبات کر کے دکھائیں, ان میں اکثر کی بات کر رہا ہوں ہٹ دھرمی کے لیے تھا, چڑھنے کے لیے تھا, یعنی وہ دشمن تھے اور وہ یہ مطالبہ کرتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے حجت کر دیتے, اگر تم یہ کہو کہ چاند دو ٹکڑے کر دوں میں اور تم اللہ رب العالمین کو مان لو گے, مجھے نبی تسلیم کر دو گے, تو میں کر کے دکھا دیتا ہوں. کہ لگے یہ ٹھیک ہے, ایک بات یہ بھی بتائیے, میں نے ہاتھ پیچھے باندھا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو بھائی تجھے نبی اللہ کی توحید بتا رہی ہے, تو کیا سوال پوچھ رہا ہے نبی سے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ ہر دھرمی والے سوال ہے. تو حضور نے فرمایا اتنی زحمت نہ کر, جو تیرے ہاتھ میں نا وہی بتا دے گا میں کون ہوں. اب ابو جہل نے جب انگلیاں کھولی تو کنکری حضور کا کلمہ پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز ہے. اور ایک ہے معجزہ عقلی, معجزہ عقلی کہ وہ نبی کے اخلاق سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, نبی کے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق سے اور کردار سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے, جو انسانیت کی معراج ہے, جو سنجیدہ سمجھ. دیکھو کسی چیز کو قبول کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بیان سننے والے. ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ایسی بات ہو تو ذرا مزہ آ جائے, ایک وہ کہتا ہے یار وہ باتیں جو واقعی میں علم کی ہے, جو تحقیق کی ہے وہ. تو اسی طرح حضور سے بھی ملنے والے دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ کہتا تھا, ایک وہ تھے جو کہتے تھے بس ایک عجائبات ہمیں دکھا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتمام میں حجت کے لیے کہ نہیں دکھائیں گے تو کل کو یہ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے تو کہا تھا, ہمیں تو بتایا نہیں, تو کر کے دکھا دیا. اور ایک وہ علماء طبقہ تھا جو حضور سے یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا کہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ, یا ڈوبا ہوا سورج نکال کے دکھاؤ, یا پتھر سے کلمہ پڑھ کے دکھاؤ. نہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اخلاق تلاش کرتا تھا کہ انسانیت کا ایسا درد, شرافت کی ایسی معراج, حقوق کی ایسی پاسداری. یہ تو مارا ماری اور درندگی کا دور ہے. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام جب یہ مسلمان ہوئے نا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا کہ تو تو یہودی تھا اور یہودی تو بڑے متعصب اور ضدی ہوتے ہیں, تو نے حضور کو کیسے مان لیا؟ کہا حضور کی ایک تقریر کا جو پہلا جملہ میں نے سنا نا, میں نے کہا یہ بات نبی کر سکتا ہے, انسان کے لیے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے جی میں قبا کے مقام پر تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب قبا آئے تھے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبا تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو حضور ممبر پر خطبہ دے رہے تھے, لوگ جمع تھے, سرکار کی زبان مبارک الفاظ سے اشھ السلام, سلامتی اور امن کو عام کرو, وعطان طعام اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہتے ہیں یہ اخلاقی جو موضع تھا اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہی یہ بات کر سکتا, دوسرا کوئی بات نہیں. اور یہ بات جس کا جیسا علم ہے ویسا اس کا انتخاب. ایک عام آدمی کے نزدیک انتخاب کا معیار اور ہے, ایک پڑھے لکھے آدمی کے نزدیک انتخاب اور ہے, اس سے پڑھے لکھے آدمی کے نزدیک انتخاب اور ہے, اس سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کے نزدیک انتخاب اور ہے. کیونکہ علم اس کو شعور دیتا ہے, کیونکہ وہ جس سے متاثر. ایک عام آدمی جو بالکل کچھ نہیں جانتا وہ اپنے معیار سے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے, ایک وہ جو جانتا ہے تو اس سے متاثر ہونے کا معیار اور ہوتا ہے. پھر جو اس سے بڑا, آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو جماعت ہے صحابہ کرام کے, یہ جو لوگ ہیں اور جس میں میری ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ جیسی شخصیات, جو خود علم و فضل و دانائی اور سنجیدگی میں اتنی اعلیٰ ہے کہ ان لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے, ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتے تھے. بڑے بڑے قریش کے سمجھدار دانا لوگ حضرت خدیجہ کے کیے ہوئے فیصلے اور باتوں کو لکھتے تھے کہ یہ جو کہتی ہے ہو جاتا ہے, اتنی سمجھدار ہیں, اتنے اچھا فیصلہ کرتی ہیں, یہ معاملے کی اتنی شناسا ہے, تو ان کو کون متاثر کریں. لیکن وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم خاتون اور اتنی سنجیدہ اور اتنی علم و فضل والی تھی. حضور کی جب باتیں غلام لا کر بتاتے ہیں تو وہ رات کو سوچتی تھی کیا انسان ایسی بات کر سکتا ہے, ایسی شرافت اس میں آ سکتی ہے, اتنا احساس اس میں ہو سکتا ہے کسی کا, اتنا لحاظ وہ کسی کا کر سکتا ہے, اتنا اشار کسی کا کر سکتا ہے, اور اتنا کسی کی خیرخواہی کے لیے آ سکتا ہے, اپنا سب کچھ قربان کسی کے کرنے کے, ایسے جذبات انسان میں ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ کے غلام لالا کی خبریں دیتے تھے تو آپ اس معیار پر تو پہنچ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اور یہ بات تو عرب میں آ رہی تھی کہ خاتم النبین آنے والے ہیں اور زمانہ قریب ہے. تو سیدہ خدیجہ کو اللہ رب العالمین نے میری ماں کو بڑی سعادت دی کہ بڑا بہترین انہوں نے فیصلہ کیا اور انتخاب بھی صحیح نکلا. ابھی تو بات کھل کر نہیں آئی, حضور نے خود کو نبی نہیں کہا, اب تو صرف انتخاب پر بات چل رہی ہے, ذہن کے مقدمات ترتیب دے رہے ہیں کہ ایسی بات کیسی ہو سکتی, اتنا لحاظ انسانیت کا, اتنی محبت, اتنی شرافت, اتنی پاکیزگی, اتنی حیا, اتنی شرم ہویا, ایسی غیرت, ایسی اہمیت, ایسا اعتماد, ایسے نظریے پر جم جانا, اتنی سچائی, اتنی اللہ والا ہو جانا. یہ تو انسانوں میں ہم نے بڑے دیکھا, خود وہ کتنی اللہ والی تھی, ہم نے ایسا نہیں دیکھا, طاہرہ تھی وہ. تو کہا یہ انسان تو ہے لیکن عام انسان نہیں. فوراً اپنے غلام کو بھیجا کہ ابو طالب سے کہیے کہ میں اتنے مہر کے عوض خود پیش کر دیتی ہوں اور آپ کی بھتیجے سے نکاح ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدھا خدیجہ سے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمر ہے حضور کی 25 سال. اعلان حضور نے کتنی عمر میں کیا؟ تو عمر کتنی بن گئی اعلان تک؟ 15 سال. کتنی بن گئی بولیے؟ 15 سال. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ جو رہی ہیں وہ 25 سال رہی ہیں. یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نکاح میں آئی اور اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ نے وصال فرمایا. 40 سال کی عمر میں آپ نکاح میں آئی، 25 سال رہی، 50 60 65 65 سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع جنت المعلا کے اندر آپ کی مکہ مکرمہ کے اندر میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. 25 سال حضور کے ساتھ نہیں، 15 سال ہوا جو اعلان سے پہلے، لیکن یہ 15 سال جو ہے نا یہ چپ کے ساتھ حضور کی خدمت کرنا، سب کچھ کرنا. اور ایک ایک چیز جو جس چیز کو ذہن میں رکھ کر لائی تھی نا کہ یہ میرے غلام آ کر مجھے بتاتے ہیں، یہ اتنے سنجیدہ ہیں، یہ اتنے خدا کے بندوں پر ترس کرنے والے ہیں، یہ اتنے لحاظ رکھنے والے ہیں، یہ دنیا داری سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھنے والے ہیں، سچائی و صداقت میں اتنے ہیں، شرم و حیا میں اتنے ہیں، اعتماد میں اتنے ہیں، اخلاص میں اتنے ہیں. نکاح تو ہو گیا، اب بیوی شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے. اب ایک آدمی لوگوں کے سامنے تو صحیح رہ سکتا ہے لیکن اس کی پرائیویسی کی زندگی کو اس کو بیوی جانتی ہے. اب سیدہ خدیجہ کا دوسرا اقدام تحقیقی ایمان لانے کا یہ تھا کہ نکاح کر لیا، کیونکہ نبی کی تلاش تو تھی، بولو نا سبحان اللہ. اور یہ حضور کے قریب آ کر حضور کی تنہائی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ جو میں سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں تنہائی تو نہیں پتا یہ کیا ہے. تو 15 سال جو گزارے تو تنہائی تو جلوس سے زیادہ نورانی تھی. کبھی کبھار یہ بالکل تیار ہو جاتی کہ کوئی جملہ کھل نہ کہے لیکن خاموش ہو جاتی کہ نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام اور آپ کی عظمت اور حیثیت، علم والا جب کسی علم والے سے متاثر ہوتا ہے نا تو خاموش رہتا ہے. پھر نہیں سمجھا، علم والا دیکھو بڑے بڑے علماء جب اپنے استادوں کے سامنے جاتے ہیں نا تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے آقاؤں کے سامنے غلام بیٹھتا ہے، جیسا بھکاری بیٹھتا ہے نا کسی کے سامنے، تو یہ اپنے استادوں کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں جیسا بھکاری بیٹھا ہوا. کیونکہ علم والا جب اپنے سے بڑے علم والے کو دیکھتا ہے اور علم واقعی میں نوری علم ہو اور اللہ کے لیے ہو توجہ کرنا، تو پھر ادب اور تعظیم کا بہت بڑا غلبہ ہو جاتا ہے. ادب و تعظیم کا صحابہ کرام کو دیکھ کے کیسے علم والے تھے لیکن حضور کے آگے نظر نہیں اٹھاتے تھے. یہ تربیت کا انداز آپ سمجھیے استاد و شاگردی. پوچھا جاتا کہ جناب آپ حضور کی صحبت میں کتنی دفعہ گئے؟ کا بہت دفعہ گئے. کہ حضور کا چہرہ دیکھا؟ فرمایا دیکھو گئے کئی دفعہ، ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ قدموں سے نظر اٹھا کے چہرے سے دیکھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علم و فضل والا اپنے سے بڑے علم و فضل والے کو دیکھتا ہے اور دونوں کا علم اللہ اور معرفت اور نفع کے لیے ہوتا ہے جو اخروی ہے، تو پھر ادب اور تعظیم غلبہ، اور اس بزرگ کا روح جسم پر طاری ہو جاتا ہے. وہ کوئی گھونسے نہیں مارتا، وہ کوئی ڈنڈا نہیں مارتا، لیکن کوئی رشتہ کیونکہ روحوں کا ہوتا ہے، معرفت کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے، دانائی کا ہوتا ہے، تو روح ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک غلام اور خادم اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے استاد کے سامنے اس طرح معدب ہو کر بیٹھتا ہے، مرید اس طرح اپنے مرشد کے سامنے معدب ہو کر بیٹھتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے. اب یہی کیفیت میری ماں کی بھی تھی، ہیں بھی کیونکہ تھی بہت علم و فضل والی، اور جو چیزیں سن کر آئی تھی وہ تو سن کر آئی تھی، جب دیکھا تو حال ہی کچھ اور تھا. پھر خود تھی اللہ والی، اللہ سے محبت کرنے والی، اور حضور کی صحبت میں جو اللہ کی عنایات ان پر اتر رہی تھی اور حضور کے قریب جانے سے جو ان کے قلب اور جگر کے اندر اور ایمان اور روحانیت کے اندر ترقی ہو رہی تھی، تو وہ تو خود کو اپنے آپ کو عرش پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی. لیکن 15 سال کا یہ عرصہ خاموش رہی کیونکہ حضور نے بھی کچھ نہیں بولا نا، یعنی وہ کھل کر نبی کہنا چاہتی ہیں آپ کو لیکن ڈر جاتی ہیں کہ کس کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ نے خود نہیں کہا. پھر 40 سال جب حضور کی عمر شریف ہوئی، 40 سال میرے آقا کی عمر ہونے سے پہلے 6 مہینے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار یہ وہ سب کچھ چھوڑ دی اور سرکار نے فرمایا خدیجہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تنہا زندگی گزاروں. انہوں نے کہا حضور آپ نے بازار جانا ہے تب بھی میں آپ کی خادمہ، آپ نے جہاں جانا ہے تب بھی میں آپ کی خادمہ، اور سیدہ کسی اور کو نہیں لیتی تھی، سرکار کی خدمت میں خود رہتی تھی. بولو نا سبحان اللہ. سرکار نے انتخاب بھی غار حرا کا دیا، غار حرا جبل نور مکہ شریف کے اندر بالکل کعبہ شریف کے سامنے جیسا امامہ پہنا ہوا اس پہاڑ میں اس طرح نظر آتا ہے. آپ نے غار حرا دیکھا ہے تصویر میں بھی؟ کبھی آپ دیکھیں، کبھی کبھی آپ دیکھیں مکہ شریف سے جب اذان آتی ہے نا تو اللہ اکبر کی صدا کیمرہ وہیں سے اٹھاتا ہے اور وہ کعبہ شریف کی طرف لے کر آتا ہے، تو وہ بالکل ایسا پہاڑ ہے کہ جس طرح کے امامہ پہنا ہوا ہے اس نے، اور وہ جو چوٹی ہے نا اس کے اوپر عمر غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے سرکار کی عمر شریف 40 سال ہونے سے پہلے، توجہ سنیے 40 سال ہونے سے پہلے سرکار کا دل جو ہے وہ خلوت زیادہ چاہتا تھا. تو غار حرا، اب دیکھو فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، بہت کم حاجی ہوتے ہیں، کسی سے پوچھا آپ غار حرا گئے؟ یار جب میں نے 92 میں پہلا حج کیا تھا نا تو غار ثور بھی گیا تھا، غار حرا اب کیوں؟ کہا بس اب میں نیچے سے دعا کر کے آ جاتا ہوں کیونکہ وہ اونچا بہت ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ غار ثور میں ہم گیا تھا، کہا 2005 میں نے جب حج کیا تھا نا تب گیا تھا شاہ صاحب. میں نے کہا بھی کہنے کہ اب میں نیچے سے دعا کر کے آ جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ اونچا اتنا ہے اور گرمی اتنی. یہ میں طبیعت بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کتنا اونچا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تو میری ماں صبح بھی اور شام بھی کھانا لے کر جاتی تھی. اب جس نے غار حرا چڑھا ہے اس بھائی کو میں کہتا ہوں اپنے قدم کی سختی کو یاد کرنا، کمر کے درد کو یاد کرنا، بدن کے ٹوٹنے کو یاد کرنا. غار سے آنے کے بعد 3 دن تک تو بستر سے اٹھتا نہیں ہے، اس سختی کو یاد کرنا اور سیدہ کی خدمت کو یاد کرنا کہ سرکار دو عالم غار کے اندر ہے، میری ماں عورت ہو کر صبح بھی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ عام شادی ہے، یہ عام نکاح ہے، اس کے پیچھے مقصد دیکھے کتنے. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ 40 سال کی عمر پر جب حضور کی عمر پہنچ گئی جبریل آ گئے غار کے اندر، اللہ کے احکام لے کر آ گئے. میں اس طرف نہیں جاتا کہ کیا ہوا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو سرکار لوٹ کر جب آئے تو سیدہ ختیجہ نے دیکھا دروازے کے اوپر تو حضور کے بدن سے پسینہ بہت جا رہا تھا اور چہرہ جو تھا وہ سرخی مائل تھا اور طبیعت میں سانس حضور کی تیزی سے چل رہی تھی. اور سیدہ کو حضور نے فرمایا ختیجہ بستر لگاؤ اور مجھ پر کوئی کمبل ڈال دو، زم ملونی، مجھے کسی کمبل میں لپیٹ دو. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے تو گھبرائی کہ کیا ہو گیا، کوئی معاملہ باہر ہو گیا، کسی سے مڑ بھیڑ ہو گئی، کیا ہو گیا. اب جب تشریف لائے بستر لگا دیا کہ سرکار کے بدن مبارک پر جب کپڑا ڈال دیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارکہ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کلام آیا ہے رب کا. اور یہ کپ کپی بھی میرے آقا کا معجزہ ہے، کیونکہ بندے کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے. سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے حبیب ہم تجھ پر بہت بھاری کلام اتاریں گے اور ایسا کلام کہ جس کا ایک ہر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ پھٹ جائے. اور یہ کلام بھی پھر رب کا ہے کہ پہاڑ جس سے پھٹ جائے، حضور کے سینے پر اترے تو سینہ سلامت ہے، بدن سلامت ہے، صرف جسم پر تھوڑی سی کپ کپی آتی ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے. یہ کیوں آ گیا شاہ صاحب؟ میں نے کہا یہ بھی معجزہ ہے. کہنے کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا پسینہ اس لیے آیا تاکہ پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کو اگر پسینہ آ رہا ہے تو یہ کلام بندے کا نہیں ہے، یہ رب کا ہے. اور یہ بھی کہ رب کا وہ کلام جو پہاڑوں پر پہاڑ پھٹ جائے اور یہ سلامت ہے تو یہ ہے شان مصطفیٰ. اب میرے دوستو ذرا سنیے اس بات کی طرف، اللہ اکبر. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو گھبرائی وہ تو تھی لیکن دل میں خوش بہت ہو گئی اور شکرانے کہنے لگی یا اللہ تو نے میرے نتیجے تک مجھے پہنچا دیا، 15 سال گم گم کے ایک رات میں نے گزاری. کب وہ شرف کا دن آئے گا؟ کب وہ شرف کا دن آئے گا؟ کب یہ اپنی مبارک زبان کو کھولیں گے؟ کب یہ کہیں گے؟ تو میں کہتا ہوں محبت اس حدیث کا ترجمہ میں عشق میں کرتا ہوں، انہوں نے سرکار کے کان میں یہی کہا ہوگا، میں بھی انتظار کر رہی تھی جب آپ بولو گے تو میں بولوں گی. آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا فرشتہ آیا ہے تو مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی خود انتظار میں تھی. یہ 15 سال جو میں آپ کے ساتھ رہی نا میں اسی چیز کو دیکھ رہی تھی کہ آپ عام انسان نہیں ہیں. اور حضور کے پریشانی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری ماں نے تسلی دی، آپ گھبرائیں نہیں یا رسول اللہ، بلکہ فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ کے بدن کو ہوگا کچھ بھی نہیں، نہ دل کو کچھ ہوگا، یہ جو سانس چل رہی ہے کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور کیسے ضائع کرے گا آپ کو؟ یہ تو گھٹن کا اور درندوں کا ماحول ہے، اس میں آپ ان نقل تصل الرحمہ، رشتوں کو تو آپ جوڑتے ہیں، ہائے ہائے, اب جو 15 سال میں حضور کو دیکھا ہے نا اس پر اب وہ پوری تقریر کر رہی ہیں کہ میں نے جو حضور کو دیکھا کن کن عنوان میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کن کن شعبوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہر شعبوں کے نیچے 1000 برانچیں بن جاتی ہیں. فرما پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہستی مبارکہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمۃ, آپ جو ہے واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. انک لتصل الرحمۃ, اس میں تو لوگ بھائی بھائی کا دشمن ہے, اولاد اولاد کا دشمن ہے, ایک آپ ہی تو ہو جو رشتوں کی بات کرتے ہو. وہ تحمل الکلا, اور ایک آپ ہی ہو لوگ جو ہے وہ کمزوروں کی گردن کو دبوچ لیتے ہیں اور بڑے کے سامنے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن سید و سردار تو آپ ہیں, آپ دشمن کے مقابلے میں غریب ہی کا ساتھ دیتے ہو. وہ تحمل الکلا, تحمل نبی پاک نے فرمایا وہ تحمل الکلا, کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو تحمل الکلا, جو کمزور نادار ہیں ان کا بوجھ آپ خود اٹھاتے ہیں. وہ تقسیب المعدومہ, اور ایسے لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتے آپ کما کر ان کو کھلاتے ہیں. وہ تقریب الضیف, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تعین والا نوازی الحق, یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الوحی میں خطبہ ہے میری ماں کا. اور یہ سب سے پہلا حضور کے اعلان نبوت پر سب سے پہلا اگر حضور کے لیے خطبہ کسی نے پڑھا ہے تو میری ماں نے پڑھا ہے. یعنی حضور نے کہا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سیدہ نے کہا یہ تو ہوگا حضور, اور اس میں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو, اس لیے کہ آپ چنیدہ ہیں, اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہے. وہ تعین والا نوائل الحق, آپ کو عظیم ہستی ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو حق پر ہے بندہ اس کے مخالفین کروڑوں یا لاکھوں کوئی بھی ہے, آپ پرواہ نہیں کرتے. جو بندہ حق پر ہے وہ تنہا بھی ہو آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو فرمائے یہ شان جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے نبی کو عطا فرمایا. سب سے پہلا میری ماں سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا, بولیے سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ پڑھا, اور سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ تھا. ہم دنیا کے بدبخت گستاخان رسولوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں میرے آقا کی زندگی تو اتنی معصوم ہے اور ایسی پاکیزہ ہے کہ خدیجہ نے رضی اللہ عنہا نے 15 سال صرف معائنہ کیا تھا اور آخری اسی نتیجے پر وہ آ کر پہنچی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بولی سبحان اللہ. 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں رہی, جبریل امین نے آ کر آپ کے لیے بشارت دی. سرکار کی تمام بیویوں کے اندر دو یہ عظیم خاتون ہیں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما, جو تمام ازواج مطہرات میں سب سے افضل ہے. 65 سال کی عمر شریف میں آپ نے دار خانے سے رحلت فرمائی اور کوہ حجور میں یعنی بیت جنت المعلیٰ کے اندر آپ کی قبر شریف موجود ہے. اس زمانے کے اندر نماز جنازہ رائج نہیں تھی, یعنی نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا مزار مبارک جو ہے کہ وہ وہاں پر بنایا. اور آخری میں چلتے ہوئے چند منٹ میں میری ایک ماں کا تبصرہ آپ یہاں پر سنیں جن کا ذکر اکثر نہیں کیا جاتا, اور وہ ہے سیدہ میمونہ بنت حارث. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم زوجہ ہیں. یہ حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں یہ ان کی سالی ہیں. حضرت عباس کی بیوی ام فضل یہ ان کی بہن ہے. ام فضل وہی ہے جن کا واقعہ میں نے بدر میں کہا تھا کہ یہ اگر لوٹ کر آیا تو یہ سامان مجھے واپس دے دینا. سرکار نے فرمایا چچا فدیہ دو. کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا وہ چچی ام فضل کو جو آپ پیسہ دے کر آئے وہ کہاں جائے گا؟ تو کہا یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اس نے بتایا ہے. تو میری ماں سیدہ میمونہ, ان کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ آپ کثرت سے عمرے کے لیے جاتے ہیں, اس بات کو آپ ذرا یاد رکھیں. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس طرح تو میری ماں سیدہ جویریہ بھی ہیں جو غزوہ بنی مصطلق کی رانی تھی. رانی جب جنگ لڑی گئی غزوہ بنی مصطلق کے اندر تو اس میں وہ گرفتار ہو کر آئی. ظاہر سی بات ہے سیدہ جویریہ ان کے والد حارث تھے, اور جب وہ گرفتار ہو کر آئی ہیں تو سرکار کے صحابی حضرت ثاقب بن مقیس, حضرت ثاقب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تھے, وہ ان کے پاس آئی اور مکاتب بن گئی کہ اتنے 1000 درہم دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. وہ سرکار کے پاس آئی اور کہنے لگی یہ جو سیدہ جویریہ تھی کیونکہ اس قبیلے کی رانی تھی, وہ قبیلے پر مسلمانوں کی جب لڑائی ہوئی تو پورا علاقہ مسلمانوں نے قبضہ کیا. جو قبیلے کا سردار تھا آپ کا والد حارث وہ بھاگ گیا اور چند جمع کیے وہ اونٹ وغیرہ لے کر کے بھاگ جاتا ہوں دوسرے علاقے کے اندر. اور بعد میں پھر نکلنے کے بعد میں کہیں پر دور چھپ کر اپنا کاروبار وغیرہ ان چیزوں کو بیچ کے کر دوں گا, تو وہ بات ہے دور چلے گئے اور دور جا کر ایک درخت کے نیچے جو ہے کہ اپنے غلام کو روکا اور چند قیمتی اونٹ جن کو بیچنے کے بعد ہزاروں درہم آ سکتے تھے اس کو وہاں چھپایا, جواہرات وہاں چھپائے اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. تو جب غزوہ بنی مصطلق کے بعد اس قبیلے کے اوپر مسلمانوں نے کنٹرول کیا تو سردار کو بھاگ گیا حارث, سردار کی بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو سیدہ جویریہ جو ہے ان کو باندی بنا لیا گیا, جس طرح میں نے باندی اور لونڈی کی بات کی تھی حضرت ثاقب نے, انہوں نے کہا جی اتنے ہزار اگر تم دے دو مجھے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو وہ حضور کے پاس گئی اور حضور کے پاس کہنے لگی کہ ثاقب سے کہیے, یعنی اپنے اس صحابی سے کہیے کہ مکاتبت تھوڑی کم کرے, یعنی پیسہ تھوڑا کم کرے, میں انتظام کر کے دے دیتی ہوں اور یہ بہت زیادہ مانگ رہا ہے, میں دے دیتی ہوں اور مجھے آزاد کر دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے احوال ان کے سنے تو حضور کو علم ہو گیا کہ یہ یہاں سے گئی بھی تو ان کا سہارا کوئی بھی نہیں, قبیلہ تو سارا تتر بتر ہو گیا اور جتنے قبیلے کے لوگ تھے کوئی غلام بن گئے کچھ باندھی بن گئے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جویریہ ایک بات میں تم سے کروں اگر تم سمجھنا چاہو, اس میں بھی ایک حکمت کیا بھی آگے سننا. فرمایا تمہارا فدیہ جو ہے نا وہ تمہارا مکاتبت جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں, اس کے بعد اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں. تو وہ تو حقہ بکا رہے گی کہ آپ تو خود سلطان عالم ہیں, پوری ریاست آپ کی ہے اور میں تو کام سی عورت ہوں, اب تو میں باندھی ہوں, مجھے تو جب غلام بنا لیا جائے تو میری حیثیت کیا ہے, اور لونڈی سے کوئی نکاح نہیں کرتا, لونڈی کہاں نکال کے, اور آپ مجھے یہ عزت دے رہی ہیں. تو انہیں سر جھکا کر کہا کہ اگر آپ مجھے اس لائق سمجھتی ہیں تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا, حضرت ثاقب کو بلایا اور کہا کہ ان کا فدیہ میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ہماری ماں بن گئی ہے تو اب اس پر کس طرح کا گویا کہ مکاتبت ہے؟ انہوں نے کہا حضور میری طرف سے کچھ نہیں ہے. اب جو قبیلے میں مشہور ہو گیا جو قبیلے کی رانی تھی سردار کی بیٹی تھی جویریہ, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی تو صحابہ کہنے لگے یہ تو ہماری غیرت اور حیا کے خلاف ہے کہ یہ تو ہماری ماں بن گئی ہے اور ان کے رشتے دار ان کے تعلق والے لونڈی اور غلام بن جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. سب نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد کرنا تھا کہ اس رحم دلی کو دیکھ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے حضور کے نکاح کا مقصد, سماجی مقصد, سیاسی مقصد, ورنہ وہ خاتون کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کون؟ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلام لائی, ان کے بعد تو وہاں گرفتار کیا گیا حارث کو. جب حارث کو لایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, تم اتنا مال دے دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے کہا میرے پاس تو ٹکا ایک روپیہ نہیں, میں کیا دوں گا؟ حضور نے مسکرا کر کہا ذرا قریب آ, قریب آئے. ان کے کاندھے پر حضور نے سر رکھ کے فرمایا وہ جو کیچر کے درخت کے نیچے دور دراز فلاں فلاں جگہ کا نام لیا وہاں پر جو تمہیں اتنا سونا رکھا ہے رکھا. تو حارث کہنے لگے یہ کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ بتا دیتا ہے. تو کہا دیکھے آپ کی تلوار نے تو ہمارے علاقے سے کفر کو کاٹا تھا اور آپ کے علم میں میرے کفر کو, آپ کے علاقے نے ہمارے علاقے کے کفار کو کاٹ دیا اور آپ کے علم میں مبارکہ نے میرے دل کے کفر کو کاٹ دیا. آپ کی تلوار نے میری گردن جھکائی ہے اور آپ کے علم کی شان نے میرے دل کو بھی غلام بنا دیا. آگے بڑھ کر انہوں نے کہا انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اگر کوئی گندے مزاج والا آدمی کہ نہیں نبی تو کچھ نہیں جانتے, تو میں نے کہا سب نے اسلام اس لیے قبول کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی ہمارے سیدہ میمونہ کی میں بات کر رہا تھا, اس کے ساتھ سیدہ جویریہ کا ذکر آ گیا. تو سیدہ میمونہ یہ سالیہ ہے حضرت عباس کی, پھنس گئے تو پیچھے چلے جائیں. تو میں ایسا نہیں کہ یہ بہت زیادہ فرشتے آ گئے دعائیں مقبول وہ ہوتے ہیں بزرگوں کی محفل میں, ہم اپنی محفل کے لیے دعویٰ نہیں کرتے, پھنس گئے تھوڑا پیچھے چلے جائیں لیکن چہرے سے سستی نہ بتائیں. آپ سب چلے جائیں جب تک بھائی آپ اپنے لیے بیٹھے, میں اپنے لیے بیٹھا, جب میرا دل مطمئن ہوگا میں تقریر ختم کر دوں گا. آپ مائک بھی بند کر دیں, لائٹ بھی بند کر دیں, میں نہیں, مجھے تو نہیں اٹھا سکتے نا. آپ جائیے باہر بیٹھ جائیے, کیونکہ اللہ نے مجھے زندگی اس لیے دی ہے کہ میں اللہ والوں کی شان بیان کروں. روڑ تھی ہے پر بیٹھ کر لوگوں کے جھوٹے لوگوں کی باتیں کرنا, میں نے کہا لیلۃ القدر تو یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا. میرا اور آپ کا رشتہ بھی اسی وجہ سے میرے بھائی. سیدہ میمونہ یہ میری بڑی عظیم ماں ہے, اللہ اکبر, بہت عظیم ماں ہے. سیدہ میمونہ بنت حارث یہ حضرت عباس کی سالی ہیں, ام فضل کی بہن ہیں. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو یہ مسجد عائشہ ہے نا مکہ شریف میں, مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کے لیے نقاب بنایا گیا ہے حدود حرم سے نکل کر, جو عمرہ کرنے کے لیے میقات عمرہ میقات حج نہیں، میقات عمرہ کے لیے، جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ جگہ ہے، اس کا نام ہے نواریہ اور اس کو مقام سرح بھی کہتے ہیں. جب آپ مدینہ شریف جا رہے ہو، جب آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں تو مکہ شریف سے آپ نکلتے تو ہمیشہ آنے والے روڈ کی طرف نواریہ کا جو سٹاپ ہوتا ہے نا، تو مین روڈ کے اوپر میری ماں کی قبر ہے. کیا وہ بقعہ مقدسہ ہے، دھوپ چل چلاتی بھی ہوتی جب ہم مدینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اتنا سہانا وہ منظر ہوتا ہے. اللہ اکبر، ابھی تو بڑی بڑی دیواریں لگا دی ہے اور کوئی دیکھ نہ سکے. میں نے کہا ہم تو اس دیوار کو دیکھ کر ہی وہ مزے لے لیتے ہیں. بولا سبحان اللہ، بالکل اس روڈ کے اوپر، یعنی آنے والا جو روڈ ہے نا، اس لبے روڈ پر بالکل اونچائی پر ایک چھوٹی سی، یعنی یوں سمجھیے کہ 5-5 فٹ کی دیوار کھینچی گئی ہے اور اس میں سیدہ میمونہ آرام فرما رہی ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے نا نواریہ، جو مقام شرف ہے جہاں پر سیدہ میمونہ آرام فرما رہی ہے، قسمت آپ دیکھیے اسی مکان میں ہی حضور سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور وہی جگہ آپ کی قبر بنی. تو وہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں جدہ کے، اللہ ان کو برکت دے، وہ جاتا ہوں تو کبھی مجھے لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسے گاڑی سے اتر کے اس زمین کو دیکھ لیں کہ میرے آقا یہیں پر کئی دن رہے اور یہیں پر بارات تیار ہوئی، یہیں پر نکاح ہوا. سیدہ میمونہ اسی محلے میں تھی، اب تو محلہ توڑ دیا جائے زمین ہے، لیکن وہ جگہ بالکل قریب کی وہی ہے، اسی مکان اسی جگہ پر جہاں پر آپ کا نکاح ہوا تھا. اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں 51 ہجری کے اندر اسی مقام میں آپ رہتی تھی اور آپ کا وصال وہی ہوا اور اسی حجرے میں میری ماں سیدہ میمونہ آرام فرما رہی ہے. اور صلح حدیبیہ کی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی میرے دوستو، تو حدیبیہ کا جب صلح نامہ کافروں نے توڑا تھا نا، تو میرے آقا سیدہ میمونہ ہی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور ادھر سے حضور کے خادم نے نزا کی تھی، یا انی ناشد محمدا حرف ابی ہی وابی رتلا. کافروں نے جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر مارا اور 18 بندے مار ڈالے، ایک بندہ بھاگتا ہوا گیا جھاڑی کے اندر چھپ گیا اور وہ حضور سے اتنا دور تھا کہ 3 دن کا سفر باقی تھا اور وہ چھپ کر جھاڑیوں کے اندر کہ قریب میں کافر اس کو ڈھونڈ رہے تھے، کہیں بھاگ کر راز حضور کو نہ بتا دے کہ ہم نے کیا کیا، سارے چشمدید گواہ مار دو. وہ آ کر چھپ گیا اور چھپ کر وہ آہستہ آہستہ گنگنا رہا تھا، انی ناشد محمدا و حلفی ابی ابی لدا و زامو ان لست عدو حدن فہم اکلو اکلو وہ ادا. یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ میں جا کر حضور سے شکایت نہیں کروں گا، لیکن یہ کافر بہت تھوڑے اور ذلیل ہیں. یہ آہستہ آہستہ وہ بول رہا ہے اور باہر کافر کھڑے ہیں اور 3 دن کی مسافت میں مدینہ منورہ میں حضور اپنے حجرے میں سیدہ میمونہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور اتنے میں حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. تو سیدہ میمونہ کہتی کہ میں نے دیکھا یہ خلاف واقع، حضور اس طرف اس ٹائم پر اٹھتے نہیں تھے، آج اٹھ گئے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سمیٹا. کہتے ہیں جب سرکار چل کر اس جگہ پر گئے جہاں وضو فرماتے تھے، کہتے ہیں آہستہ آہستہ دبے قدم میں بھی پیچھے گئی کہ سرکار کرتے کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، بائیں طرف حضور نے منہ لے کر ڈائریکشن سیدھی کر کے فرما نصرتا نصرتا نصرتا، 3 دفعہ فرما لبے 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 نصرتا نصرتا نصرتا، لبے میرے غلام میں حاضر ہوں، لبے میں حاضر ہوں، لبے میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا. گھبرانا نہیں، تیری مدد کی جائے، تیری مدد کی جائے، تیری مدد کی جائے. فریاد امتی جو کرے حال زار دے، ممکن نہیں کہ خیر بشر. نبی تو سنتے نہیں. تو میں نے کہا تیرا نبی کون ہے بھائی، تو نبی جان کر کبھی بات بھی کرتا ہے؟ دیکھو جنبی جان کے جنہوں نے بات کی ان کی تو سنی بھی گئی ہے اور وہاں سے جواب بھی آیا اور جواب بھی کیسا آیا، آقا کہہ رہے ہیں لبیک، میں آقا ہو کر تجھے کہہ رہا ہوں حاضر ہوتا ہوں، حاضر ہوں تیرے لبیک، حاضر ہوں لبے حاضر ہو، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. مڑ کر دیکھا تو میری ماں سیدہ میمونہ کھڑی تھی. سرکار نے فرمایا وہ مکہ والوں نے عہد توڑ دیا ہے، جو 10 رکنی عہد ہمارا ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر اور انہوں نے 18 کے قریب لوگوں کو مار دیا. ایک بندہ بھاگا ہے، رجز پڑ رہا ہے وہاں پر، فریاد کر رہا ہے اور میں اس کو جواب دے رہا تھا. سیدہ میمونہ نے کہا حضور آپ نے جو کہا بس ایسی ہے. کہتی ہیں 3 دن گزرا تو وہ بندہ پہنچ گیا، حضور نے سارا سیدہ میمونہ کو جو کہا نا کافروں نے عہد توڑ دیا یہ کیا. آپ سیدہ عائشہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں ہم مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں تھی، وہ آدمی آیا فریاد کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا، تو اس نے وہی بات کی جو 3 دن پہلے رات کو حضور مجھے بتایا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے، میری جان یہ ہے. رسول اللہ کی محبت کے لیے اپنے سینوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، نگاہوں کو صاف رکھنا چاہیے، زبانوں کو صاف رکھنا چاہیے، انتخاب کو صاف رکھنا چاہیے. یہی لیلۃ القدر کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آج کی شب کو ہمارے لیلۃ القدر فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے، پریشانی حالوں کے اللہ رب العالمین پریشانی کو اللہ رب العالمین جل وعلا دور فرمائے. انشاءاللہ کل کی نشست جو ہے وہ سیدہ خیر النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے محسن، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما مقتدا اور ہمارے مربی حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سیدی شوکت حسن رضا خان صاحب رضی اللہ عنہ کا آج مثال پاک ہوا ہے. اور یہ سلسلہ رضویہ کے اس علاقے میں اور کراچی کے اندر سب سے بڑے اکابر بزرگوں میں سے تھے. اور ہمارے شیخ صاحب حضور قبلہ تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ، جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کو بچپن میں پالا تھا، وہ ان کی اہلیہ تھی. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف حضور شوکت میاں کے لیے ضرور پڑھیے. اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند بلند فرمائے. اور بڑی اچھی زندگی انہوں نے پائی، بہت اللہ نے مقام و مرتبہ دنیاوی بھی دیا، لیکن عقیدہ نظریہ اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے قول کے تابع رکھی. اور جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو عاشق رسول بنتا تھا. اور اس کی پہلے تو شاید وہ آزاد درندوں کی طرح زندگی گزارے، لیکن یہ ایسے نیک لوگوں میں سے تھے کہ جن کے پاس سوچنے کے بعد بندہ پھر یہی انتخاب کرتا تھا، دوستی اسی سے کروں گا جو حضور کا دوست ہوگا، چاہوں گا اسی جو صحابہ اور اہل بیت کا دوست ہوگا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف حضور پیر طریقت رہبر شریعت اور یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے اجلا خلفاء میں سے تھے، حضور تاج الشریعہ کے اجلا خلفاء میں سے تھے. اور میں نے تاج الشریعہ قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ کو خود ان دب کرتا ہوا دیکھا. ظاہر سی بات ہے حضور تاج الشریعہ کی بڑی ہمشیرہ رضی اللہ عنہا رحمہ اللہ، وہ جنہوں نے حضرت تاج الشریعہ کو بچپن میں پالا ہے ماں کی جگہ پر، وہ انہی کی اہلیہ تھی. اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاندان کے لیے، اور حال ہی میں حضور مفتی قبلہ مفتی شعیب رضا صاحب حضور تاج الشریعہ کے داماد جنہوں نے جان 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 افریق کے حوالے کی، ان تمام گھرانوں کے لیے، تمام مومنین مسلمات، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عز و قارب، ہمارے علماء مشائخ بزدار فانی سے رحمت کر گئے، تمام کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی. الفاتحہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.